گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما ودعك ربك وما قلى، خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد. درود الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا.
مانگی ہے میں نے اتنی دعا محبت ہے میرے سر پر ریزا میرا محبت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اور کیا چاہتا ہے العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 4، اور تمہاری پیدائش میں اور جانور وہ زمین میں پھیلاتا ہے اور ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ Divine signs in our own self and animals scattered around the earth for those who believe, جو ایمان والے ہیں۔ ایک آواز سنیے آپ کو آ رہی ہے، غور سے سنیے، بہت ضروری آواز ہے اور وہ ہے آپ کے دل کی دھڑکن کی، your sweet heart۔ اگر یہ آواز بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے ایک پمپ بنایا اور وہ پمپ بالکل ایک ہارٹ کی طرح، ایک دل کی طرح فنکشن کرتا تھا۔ اس کا سائز بھی ایک دل جتنا ہے۔ یاد رکھیے، انسانی دل کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ فسٹ، جسٹ لائک یور فسٹ۔ اپنی مٹھی کو بند کیجئے، یہ جو آپ کی مٹھی کا سائز بنے گا یہی آپ کے دل کا سائز ہے۔ یہ جو سوئٹزرلینڈ کے سائنٹسٹ نے ایک پمپ بنایا، اس کا فنکشن بالکل ایک دل جیسا تھا۔ یہ سلیکون ربر کا بنا تھا، بس اس میں ایک خرابی آئی اور وہ یہ کہ یہ صرف 3000 بار دھڑکا، یعنی 30 سے 45 منٹ تک فنکشن اس نے کیا اور اس کے بعد اٹ رپچرڈ، یہ پھٹ گیا۔ اب سوچئے آپ کے جسم میں کتنے پٹھے ہیں، ہاؤ مینی مسلز یو ہیو، ہاتھوں میں پٹھے ہیں، پاؤں میں پٹھے ہیں، اور اگر پاؤں میں درد ہو جائے، پاؤں کے مسلز کے اندر کوئی اڈیما ہو جائے، سویلنگ ہو جائے، تو آپ ان پٹھوں کو آرام دیتے ہیں۔ اور یہ دل، یہ بھی ایک پٹھا ہے، اٹس اے مسل۔ کیا آپ نے کبھی اس کو آرام دیا؟ کیا یہ آپ کے قابو میں ہے؟ ابھی دیکھیے، کین یو اسٹاپ یور ہارٹ بیٹ؟ نیور۔ اینڈ یو نو دا اسٹاؤنڈنگ اسٹیٹسٹکس، دل کے دھڑکنے کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ دل 1 منٹ میں 80 بار دھڑکتا ہے اور 1 گھنٹے میں 4800 بار، 1 دن میں 115,200 مرتبہ، اور 1 سال میں 4,20,48,000 دفعہ، اور اگر کسی کی عمر 80 سال ہو تو اس کا دل 3 ارب دفعہ دھڑک چکا ہوتا ہے۔ پھٹتا نہیں ہے، رپچر نہیں ہوتا، اللہ تعالی کی شان ہے۔ اور پھر انسان کا جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، دماغ سوچتا ہے، دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑے گیسز کی پرپورشن کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جب ایک مشین چلتی ہے تو گن پیدا ہوتا ہے اور یہ گن سارا انسان کے خون میں گرتا ہے۔ دیز آر سالٹس، واٹر اینڈ ٹاکسنز۔ اب اگر یہ گندا خون پورے جسم میں گردش کرتا رہے گا تو کام تو نہیں بنے گا۔ 2 فلٹر دیے گئے انسانی جسم کو، یس، کڈنیز، گردے، 5 انچ لمبا، 3 انچ چوڑا، ریبز کے پسلیوں کے نیچے پیچھے کی طرف یہ 2 گردے ہوتے ہیں، اور یہ گردے خون صاف کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں 5 سے 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے، اور یہ گردے 1 دن میں 400 سے زیادہ مرتبہ اس سارے خون کو صاف کرتے ہیں۔ کین یو بلیو دس؟ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک گردہ ہوتا ہے, ایک گردے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور کچھ کا کسی بیماری کی وجہ سے گردہ نکال دیا جاتا ہے, تو وہ جو باقی ایک گردہ بچتا ہے وہ خود بخود نیچرلی سائز میں بڑا ہو جاتا ہے تاکہ دونوں گردوں کا کام کر سکے. کین یو امیجن دس؟ یہ نشانیاں ہیں. تو اسلام دین توحید ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کائنات کے ذرے ذرے سے توحید ثابت ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا, اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. ذکر کی بلندی, رفعت ذکر, یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر یہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی دلیل, کین یو امیجن دس, ناٹ ویری ریئر, بہت ہی ایک عام سی چیز جو ہم سنتے ہیں لیکن وہ عام ہے نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت ذکر کی بہت بڑی دلیل, اور وہ کیا ہے؟ اذان, دا کال فار پریئر. اذان میں رب تعالیٰ کا ذکر ہے, اذان میں نماز کی دعوت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کلمہ ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اب آپ دیکھیے یہ اذان کہاں کہاں ہوتی ہے اور کتنی اس میں وسعت ہے. ڈو یو نو, دنیا میں پہلی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے. انڈونیشیا میں بہت سے آئلینڈز ہیں, بہت سے جزائر ہیں, اور پہلی اذان مشرقی جزیرے سماٹرا کے اندر ہوتی ہے, راؤنڈ اباؤٹ ایٹ 5:30 پہلی اذان. اور پھر یہ اذان مشرقی جزائر میں پھیلتی ہے اور مغربی جزائر کی طرف آتی ہے. ہزاروں مؤذنین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اور پھر وہاں سے ملیشیا میں اذانیں شروع ہوتی ہیں. ٹائم زونز ڈفرنٹ ہیں. ملیشیا سے انڈو پاک کی طرف, خلیج, ترکی, لیبیا, حرمین طیبین سے ہوتی ہوئی میڈیٹرینین کے اوپر, یہ بہت بڑا سمندر ہے, 9.5 گھنٹے اذان فجر ہوتی ہے. اور آخری اذان فجر کی صدایں بھی بلند نہیں ہوتی, انڈونیشیا کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور وہ ظہر ابھی اتنا سفر طے نہیں کرتی, عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور عصر ابھی انڈونیشین بارڈر سے کراس نہیں ہوتی, مغرب کی صدایں بلند ہو جاتی ہیں. یعنی ثابت ہوا کہ اس دنیا میں ایک مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب ان فضاؤں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ گونج رہا ہو. میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دین اسلام میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے برسنے والے پھولوں کی برسات ہے. اور سوال یہ ہے, وٹ از مائی آئیڈینٹی؟ آئی ایم ایدر این انجینئر, ڈاکٹر, فائنانس آفیسر, سیٹ ہوں میں, بہت بڑا تاجر ہوں, لیکن میری بیسک پرائمری آئیڈینٹی کیا ہے؟ میری شناخت کیا ہے؟ جی میں ایک مسلمان ہوں. لیکن میں نے اپنی شناخت کے لیے کیا کیا؟ ایک ڈاکٹر اس کی شناخت کو دن میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں یاد دلانے والے, اس کے فیملی ممبر, اس کے ہمسائے, اس کے مریض لائن میں کھڑے ہو کے یاد دلا رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب. لیکن اسے اپنی اسلام والی شناخت کتنی دفعہ یاد آتی ہے؟ کئی پروفیشن تو ایسے ہیں کہ ان کو آرڈر ہے باقاعدہ کہ ان کے شادی کارڈ پر, ان کی نیم پلیٹ پر جہاں جہاں نام آئے گا ان کا پروفیشن ضرور ساتھ آئے گا. یعنی یہ شناخت تو دن میں ہزاروں دفعہ یاد دلائی جا رہی ہے, لیکن میری مسلمان والی شناخت مجھے دن میں کتنی دفعہ یاد آتی ہے؟ اور پھر اپنی دنیاوی شناخت کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, اس کے ورژن کو براڈ کرنے کے لیے تو میں پوری دنیا کا سفر کر لیتا ہوں, نئی سے نئی ڈگری حاصل کر لوں, ڈیولپ کر لوں اپنی ڈگری کو, لیکن کیا میری جو مسلمان والی آئیڈینٹی ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے کچھ کیا؟ کتنا علم دین سیکھا؟ یاد رکھیے, یہ شناخت اس وقت یاد آئے گی جب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہوں گی. موت, سوچئے انسان زندگی میں جن چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے, موت کی وجہ سے کیسی ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. ساری زندگی کہتا ہے مکان بنا لوں, موت کے بعد قبر میں آ جاتا ہے. نئے سے نئے کپڑے خرید لوں, موت کے بعد کفن اس کو ملتا ہے. اور یہ نام, دس نیم, ٹو اسٹیبلش دس نیم, ٹو اٹریکٹ لائکس اینڈ فرینڈز آن دا نیم آف دس نیم, موت کے بعد تو یہ نام چھین لیا جاتا ہے, کوئی آئیڈینٹی نہیں رہتی. موت کے بعد کہتے ہیں لاش, میت, جنازہ. نام جس کے لیے اتنی تگودو کی وہ تو 2 سیکنڈ میں چھین لیا گیا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ دماغ, دا موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ان دس ورلڈ, دنیا کی سب سے پیچیدہ مشین یہ دماغ. اور یہ دماغ اتنی پیچیدہ ہے کہ اٹ سٹارٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ سیلف, اس نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں خون کی نالیاں کتنی ہوتی ہیں؟ جی ہاں, انسان کے جسم میں جتنی بھی خون کی نالیاں ہیں اگر ان کو ایک سڑک کی صورت میں بچھایا جائے 1,00,000 میل سے زیادہ لمبی یہ بن جائے گی. اور اس ساری نالیوں میں خون کو ایک خاص پریشر سے حرکت دینا یہ دماغ کا کام ہے. ہیڈ کوارٹر ہے یہ. اور اس کی میموری کتنی ہوتی ہے؟ 2.5 پیٹا بائٹس. یعنی 350 سال تک ٹی وی چلتا رہے, جو کچھ اس پہ آئے گا دماغ کے اندر سما سکتا ہے. اتنا بڑا دماغ, اور اس نے خود سے سوچنا شروع کر دیا ہے. ایک لمحے کے لیے بریک لیں اور اپنے دماغ سے یہ سوال کریں. یہ سوال آپ نے اپنے دماغ سے کرنا ہے, کیا کہ تمہارا کیا نام ہے. جواب دیتا ہے نا, یہ ایسے لگتا ہے ہمارے اندر ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے. یس اٹ ریپلائی. اس سے اچھا سوال کریں گے یہ اچھا جواب دے گا, اس سے بری بات کریں گے یہ برا جواب دے گا. اور اب کبھی تنہائی میں, سب کے سامنے نہیں, سب کے سامنے انسان ماسک چڑھا لیتا ہے, تنہائی میں اس دماغ سے ایک سوال کریں, میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میں کہاں چلا جاؤں گا. یہ مرنے کے بعد میرے رشتے دار چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے, کیا میں بھی واپس نہیں آؤں گا؟ جو کام میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ کا دماغ آپ کو جسٹیفائی کرے گا. آئیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. بانی دعوت اسلامی امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ ملالیا. His name is not name of any single person. His name is the name of ideology. Today, Elias Qadri is a hope. Hope for those people who are in the condition of audacity. Hope for those who are in the condition of uncertainty. Don't ask what we have done for you. Ask what you have done for Dawat Islami. Yeh sochiye ki aapne Dawat Islami ke liye kya kiya. Aaj Dawat Islami ke jamiat 529 کے اندر 529 جامعات ہیں ہمارے, اس میں 45,000 سے زیادہ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مدارس 2,734, اس میں 1,28,737 سے زیادہ مدنی منع تعلیم حاصل کر رہے ہیں, قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پہ شریک ہو جائیے. ٹرائی ٹو بی اے پارٹ ان دس لارج پکچر آف دعوت اسلامی. آئیے دعوت اسلامی کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیے. ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں, قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجئے, اجتماعی قربانی میں حصہ لیجئے. ہماری 26 سے زیادہ اینڈرائڈ آئی او ایس کے اوپر اپلیکیشنز ہیں, ان کو یوز کیجئے. ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مدنی چینل کے ناظرین, اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ذوالحجۃ الحرام کی مبارک راتیں, 10 مبارک راتیں کے نام سے یہ سلسلہ ایک کنٹریبیوشن ہے مدنی چینل کی. ان مبارک راتوں کو نیکی کے مدنی کاموں میں گزارنے کے ارادے سے یہ سلسلہ پہلی تاریخ سے مدنی چینل کی رونق اور زینت بنا ہوا ہے. الحمدللہ بہترین ہمارے مبلغین دعوت اسلامی مفتیان کرام اس سلسلے کی رونق ہوتے ہیں, اور شروع میں اس سلسلے میں بیان ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے قبلہ ثوبان اتاری دامت برکات ملالیہ بڑی زبردست گفتگو فرما رہے تھے اللہ پاک کی نشانیاں موضوع پر. آج ہمارا بہت ہی یونیک ٹاپک ہے جس پر عام طور پہ گفتگو کم ہوتی ہے, اور ان دنوں میں اس کا جو فائدہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس چیز پر بات کرنے کا, اور اس چیز کے کچھ نقصانات بھی ہیں. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گوشت کھانے کے فائدے اور نقصانات. فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. یقیناً ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ زیادہ کھانے کے ہی نقصانات ہیں, بعض لوگوں کو کم کھانے کے بھی نقصان ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ ڈیبیٹ کریں گے. مدنی پھولوں کا سلسلہ رہے گا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر قبلہ ثوبان اتاری موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی رہے گی. ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد کفیل اتاری آج ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ انشاءاللہ حاجی امین اتاری ناطخوا بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. اور بہت ہی پیارے سناخاں حاجی مدنی رضا اتاری یہ بھی موجود ہیں, ان سے کلام بھی سننا ہے. اور ہمارے سلسلے کی رونق ماشاءاللہ بڑی مدلل گفتگو فرماتے ہیں قبلہ مولانا راشد مدنی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے چلتے ہیں فیضان مدنی مذاکرہ سیگمنٹ کی طرف. امیر علیہ سنت کے مدنی پھول کچھ سنتے ہیں.
عید قربانی ہے, عید قربانی ہے.
سائن بھائیو, مسلمان ابو الانبیاء ابو الزیفان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ادا کرنے کے لیے 10, 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام میں قربانیاں پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے قربانی کا وقت 10, 11 اور 12 تاریخ ہے, اور 12 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر جانور کو چھری پھرا دی جائے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. چھری پھرانے کے بعد سورج غروب ہو گیا تو کوئی بات نہیں, قربانی ہو چکی وہ ٹکڑے وغیرہ بھلے غروب آفتاب کے بعد ہوں. قربانیاں عموماً دلچسپی کے لیے بطور تماشا اکثریت دیکھے, اس کے قرائن واضح ہیں, مگر بطور تماشا دیکھنا یہ غفلت کی علامت ہے. بارگاہ رسالت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. تو کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ تم رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا. تو اس لیے ذبح کو یقیناً برا نہ جانے کی، یہ تو شریعت کی طرف سے ہمیں اجازت ہے بلکہ انعام ہے، مگر رحم یہ قلبی کیفیت ہے، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. اس کے اندر سے کیفیت نکل جائے، واقعی یہ ایک اچھی علامت نہیں معلوم ہوتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی، یہ جانور ہمارے لیے ذبح کرنے کی اجازت عطا فرمائی. یہ جانور کتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد یہ کٹتا ہے، تڑپتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور پھر ہم اس کا گوشت مزے لے کر کھاتے ہیں. اس میں جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اب یہ کہ اس پر ہمیں ذبح کے وقت خوشی منانا یا نعوذ باللہ تالیاں بجانا، کی کر کے قہقہے بلند کرنا، یہ بہت ہی غفلت کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو عبرت کی نظر سے دیکھیے کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میرا کیا ہوتا، مجھے باندھتے اور گراتے اور چھری چلاتے اور لوگ ہنستے قہقہے مارتے، میرا تماشا بناتے، اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوتی. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. تو ہم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں، یہ تماشے دیکھنے کے لیے نہیں. ہر معاملے میں مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اس پر یہ بھی غور کریں، اپنی موت کو بندہ یاد کرے کہ اتنا بڑا جانور جو ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، تو ہمارے اندر تو طاقت ہی کتنی ہے. ہم بھی انقریب موت سے ہمکنار ہوں گے، اور ظاہر دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا. جانور بظاہر تکلیف بہت اٹھا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوگی نا موت کے وقت، وہ جانور کو نہیں ہوتی. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. تو بعض اوقات کئی کئی دن تک سکرات چلتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یہ ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. تو نزعہ کی سختیوں کو اپنی یاد کرے کہ یہ تو بہت آسانی سے چھوٹ گیا، رب بوٹیاں ہو رہی ہیں، اس چیز کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن انسان کے لیے بڑے آگے بھی مراحل ہیں، نزا کے بعد قبر کے مراحل، نہ جانے ثواب ملے گا، عذاب ہوگا، کیا ہوگا، پھر قیامت کی ہولناکیاں، پھر نہ جانے جنت میں جانا ہوگا یا جہنم ٹھکانا ہوگا، کچھ پتہ نہیں. اس لیے مسلمان کو تو یہ سب دیکھ کر ڈرنا چاہیے، بلکہ رشک کرنا چاہیے کہ یہ اگر پیدا ہو بھی گئے ہیں تو یہ یعنی کہ خدمت کا سبب بن رہے ہیں، کہ ان کی بوٹی بوٹی لوگوں کی دل جوئی کا باعث بنے گی. حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ان کے سے نکمے لوگ بن گئے نافرمانیاں کر کے، کہ یہ مر کر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ مویشی جو ہیں، کیا ہم بھی فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ ہم بھی پہنچا سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ایسے نیک کام کر کے جائیں، نیکیاں پھیلا کر جائیں، نمازی بنا کے جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنا کے جائیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پائیں اور اس کا فائدہ جاری رہے.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زبردست مدنی پھولوں کا گلدستہ آپ نے دیکھا، کتنی ساری باتیں ایک گلدستے میں امیر اہل سنت قبلہ نے بیان فرمائی. اور آج ہمارا کچھ اسی سے ریلیٹڈ موضوع بھی ہے، جس پر امیر اہل سنت بھی کچھ مدنی پھول دے رہے تھے. آپ کے جو تصوفانہ باتیں ہیں، سبحان اللہ، کہ اس کی تو ایک ایک بوٹی جو ہے وہ لوگوں کی دل جوئی اور ان کے فائدے کا سبب بن رہی ہے گوشت کی صورت میں، اور ہم کتنے نکمے ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، کہ ہم لوگوں کو بھی ستاتے ہیں، لوگوں کا حق بھی مار لیتے ہیں، خیانتیں بھی کرتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں. تو یہ جانور سے بھی کیا ہم بدتر ہو گئے کہ ہم لوگوں کے فائدے کا نہیں بلکہ الٹا نقصانات کا اور ان کو تکلیفوں کا باعث بن رہے ہیں. تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. کیسا زبردست مدنی پھول ہے یہ، جو واقعی قربانی کے دنوں میں اگر ہم اس کو تصور میں پیش نظر رکھیں کہ اشرف المخلوقات تو میں ہوں اور فائدہ زیادہ لوگوں کو ظاہری طور پر اس سے ہو رہا ہے، اس کی ایک ایک بوٹی سے فائدہ ہو رہا ہے، میں بھی ایسا بن جاؤں کہ میرے بھی ہر قدم سے، ہر قلم سے، ہر اشارے سے، ہر گفتگو سے لوگوں کو فائدہ ہو، میں جاؤں تو لوگوں کے دل خوش ہو جائیں، میں کچھ کروں تو لوگ خوش ہو جائیں، میں لوگوں کی تکلیفیں مٹانے والا بن جاؤں. اے کاش یہ ہماری مدنی سوچ بن جائے. مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواں ہیں. کچھ اشعار آپ بھی نعت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنائیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں.
Lay حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے مبارک راتیں ان میں ہم سانس لے رہے ہیں. یہ وہ راتیں ہیں کہ جن کی اللہ پاک نے قرآن مجید میں قسم یاد فرمائی سورہ فجر کی آیت نمبر 2 میں وَلَيَالٍ عَشْر, اور اسی آیت کریمہ سے نسبت اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہم نے سلسلے کا نام رکھا ہے 10 مبارک راتیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا موضوع ہے گوشت کھانے کے فائدے اور اس کے نقصانات, دونوں چیزیں ہیں اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پرو اینڈ کانز ہوتے ہیں, ہر چیز کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصانات ہوتے ہیں. گوشت ایک بہت اہم چیز ہے, ایک بہت اہم معاملہ ہے, پورے اس میں سائنس ہے اور بہت سارے شرعی اصول ہیں اس کے تحت. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے حوالے سے کچھ سائنٹیفک مدنی پھول بھی لیں اور شرعی حوالے سے بھی رہنمائی حاصل کریں. مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گوشت کون سا انسان کو کھانا یہ حلال ہے, اگر چوپایوں میں دیکھا جائے پرندوں کے علاوہ جانوروں میں, اس کی کوئی اصولی بات ہمیں مل سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانوروں کے اندر گوشت جو کھانے کی اجازت ہے, یعنی درندوں کے کھانے کی اجازت نہیں ہے, اور جو چوپائے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا.
اچھا,
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی. تو یہ حلال جانور ہیں اور ان کا بھی گوشت کھانے کی اجازت ذبح شرعی کے ساتھ مشروط ہے.
اچھا اچھا,
کہ گوشت کھانے کی اجازت اسی وقت ہے کہ جب کہ وہ شرعی طریقے کار سے ذبح ہو گا چکا ہو, تو اب وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے. قسموں کے اندر اگر آپ بات کریں تو جانوروں کے اندر جو ہے وہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے, گائے, بھیڑ, بکری, دمبا, یہ جو ہیں. اس کے علاوہ بعض تو وہ جانور ہیں جن کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے, قربانی کے علاوہ بھی بہت سارے وہ جانور ہیں جو کہ حلال ہیں, جیسا کہ ہرن ہے, کہ اس کا گوشت کھانا بھی جو ہے وہ حلال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوشت کھانا جو مسلمانوں کے لیے حلال کیا, اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام بھی فرمائیں اور حلال بھی فرمائی, کیونکہ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ, کہ فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ کون ہے کہ جس نے یہ چیزیں حرام کی. تو کفار بہت ساری چیزوں کو حرام کر بیٹھتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حلال اور حرام کرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے.
ٹھیک,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور حلال کیے انہیں بیان کر دیا. بعض جانوروں کی حرمت احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کی جو ہے وہ حرمت کو بیان کیا.
ٹھیک,
اور گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. گوشت کھانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ گوشت کھانوں کا سردار ہے.
اچھا,
گوشت کو کھانوں کا سردار قرار دیا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ارشاد فرمایا گوشت کانوں کی سماعت بڑھاتا اور دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار ہے. اگر میں اللہ عز و جل سے سوال کرتا کہ مجھے روزانہ گوشت کھلائے تو وہ ضرور ایسا ہی کرتا.
اچھا,
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قاسم نعمت ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بانٹنے والے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ بھی بیان گویا کہ فرما دیا کہ میں روز کھا سکتا تھا لیکن میں نے جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت پسند تھا, آپ تناول بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے کہ ایک صحابی رسول نے جو ہے وہ دعوت کی اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا تو انہوں نے جو ہے وہ جو کی روٹی اور کدو شریف اور گوشت جو ہے وہ مکس کر کے بنایا تھا, اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شوربے میں سے, اس سالن میں سے کدو کے قتلے جو ہے وہ چن چن کر تناول فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف جانوروں کا گوشت کھانا ثابت ہے.
اس بارے میں کچھ آپ بتائیں گے, کدو شریف کو گوشت کے ساتھ مکس کرنے کے حوالے سے کیا کچھ فائدہ ہے؟
ایک تو اس میں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ٹیسٹ اس کا ہوگا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوکی شریف کدو شریف بہت پسند بھی تھا. ایک مطلب
کدو ٹھنڈی,
ہاں جی یہ تھوڑا سا اس طرف میں آ رہا تھا کہ ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ گوشت گرم ہوتا ہے تو کدو ٹھنڈی سبزی ہوتی ہے تو اس کی تاثیر کو وہ کم کر دیتا ہے. سر میں تاثیر کے حوالے سے میڈیکل سائنس جو ہے وہ اتنا زیادہ کلیئرفائی ہمیں کرتی نہیں ہے.
اچھا,
گوشت کے حوالے سے جو ہے اس کے اپنے پروز اینڈ کونز جس طرح آپ نے بتایا, اصل میں اشفاق بھائی جس طرح مفتی صاحب نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی کہ دین اسلام ہماری جس طرح سے رہنمائی کرتا ہے اور دین اسلام نے جس طرح سے, اب دیکھیے یہاں پر ایک بہت بڑی بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بہت سی غذائیں ہیں, پھل ہیں, سبزیاں ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں ہم سمجھتے ہیں. اب دین اسلام ہماری صحت, معیشت, تعلیم و تربیت, قانون, معاشرت, انسانیت کے ہر ہر پہلو پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے, اور یہیں پر اسلام ہمارے کھانے پینے کے معاملات اور اس کے بارے میں بھی قوانین وضع فرماتا ہے کہ کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کس طرح کھانا ہے. اور یہاں پر وہی کانسیپٹ آتا ہے جو مفتی صاحب فرما رہے تھے, پرمیزبل یعنی حلال کا کانسیپٹ. اور اب دیکھیے حلال میں شفا ہے, حلال میں صحت ہے, حلال میں برکت ہے, حلال میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور اس کا اپوزٹ جو کانسیپٹ کریٹ ہوتا ہے وہ ہے حرام. حرام میں گناہ ہے, حرام میں بیماری ہے, حرام میں اللہ کی ناراضی ہے. اب اسلام جو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم سے برسنے والے پھولوں کی برسات ہے, اب دیکھیے خاص طور پر جانوروں پر کتنا زیادہ فوکس ہے دین اسلام کا. قرآن مجید میں جو سب سے بڑی سورت ہے سورت البقرہ, یہ ایک جانور کے نام پہ گائے 26 آیات ہیں. اس کے علاوہ جو صورتیں یعنی چیپٹرز جو ہیں وہ جو جانوروں کے نام پہ, ان میں مویشی, شہد کی مکھی, چونٹی, اسپائڈر اور ہاتھی. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک پہ بہت سے جانوروں کا تذکرہ آیا جس میں اونٹ, ڈنکی, گھوڑا, خچر, سانپ. اب یہ یقیناً جو اسلوب ہے یہ حکمت سے خالی تو نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ پرزرویشن آف اسپیشیز یعنی جانوروں کو پرزرو کرنے کا جو اس وقت اتنا بڑا, کیونکہ کئی جانور دنیا سے انسٹنکٹ ہو رہے ہیں, ان کی نسلوں کو پوچنگ کی گئی, کوئی ان سے نفع حاصل ہوتا تھا. جس طرح گینڈا تھا اس کا مطلب وہ سینگ تھے, تو سینگ سے کوئی دوائیاں بنائی جاتی تھیں, تو انہوں نے اس کا یوں کیا کہ انہوں نے اس کو مار مار کے بالکل اس کو ختم کر دیا. اب یہ پرزرویشن آف اسپیشیز کا جو کانسیپٹ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے اس جو انہوں نے پرزرویشن کی تھی, یہ جو کشتی آپ نے بنائی, 100 سال میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے تو آپ نے ان درختوں کی لکڑی سے کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی. اس کی 3 سٹوریز تھیں, گراؤنڈ فلور پر درندے رکھے کارنیورس اور انسیکٹس اور برڈز حشرات الارض اور پرندے, فرسٹ فلور پر چوپائے یعنی ورٹیبریٹس رکھے اور دیگر جانور رکھے, اور سیکنڈ فلور پر آپ خود مومنین کے ساتھ جو کہ 80 کی تعداد میں تھے اپروکسیمیٹلی وہ سوار ہو گئے. اب اس کشتی میں تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کیا گیا, ان میں وہ جانور جو بچے جنتے ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں وائیوپرس, اور وہ جانور جو انڈے دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں او وائیپرس. یہ تمام جانور آپ کے پاس آتے تھے. اب یہ بھی میں نے پڑھا کہ اس میں آپ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ نر پر اور بایاں مادہ پر پڑتا تھا اور آپ سوار کرتے چلے جاتے تھے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کے اپنے پروں اڑتا مگر تم جیسی امتیں. مفتی قاسم صاحب یہاں امتوں کی ڈیفینیشن میں فرماتے ہیں کہ دے ہیو بین کلاسیفائڈ ایز اے اسپیشل کمیونٹی. امتیں انسانوں جیسی تو نہیں ہے لیکن بہت سی ایسپیکٹس میں ملتی ہیں. اب دیکھیے اسلام نے ان کو ایز اے کمیونٹی ریکگنائز کیا. اسلام میں اونٹوں کی لڑائی, مرغوں کی لڑائی, اسی طرح بل فائٹنگ یہ حرام ہے, اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے. اور ایک ایسا وقت تھا, ایک زمانہ ایسا تھا کہ جانور کھڑا ہوتا تھا, اس جانور کا جو حصہ پسند ہے وہ حصہ جا کر اتار لیا جاتا تھا. बाकी जानवर सिसक सिसक कर मर जाता था।
अच्छा।
एक ऐसा भी हमने पढ़ा है कि जिस जानवर का मालिक मर जाता था उस जानवर को उसी कब्र के पास लाके बांध देते थे। मालिक तो मर ही गया, अब वो जानवर को ना खाना देते थे ना पानी देते थे, और वो भी वहां सिसक सिसक कर मर जाता था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें जानवरों पर रहम की तलकीन फरमाई, बल्कि यहाँ तक फरमाया जो जानवर पालो दिन में 70 बार उसे दाना पानी खिलाओ। और इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन के लिए मैं रेफर करूंगा मदनी चैनल के नाजरीन को कि मेरे शेख तरीकत का शोरा आफाक रिसाला अबलग घोड़े सवार हासिल फरमाएं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और मजीद इस मौजू के ऊपर वो इससे गाइडेंस ले सकते हैं।
अच्छा, ये गोश्त खाने की बात चल रही है, बाज लोगों का एक नजरिया एक परसेप्शन होता है, उस वसवसों का भी शिकार रहते हैं, खासकर गैर मुस्लिमों के साथ उठने बैठने वाले, बाज हो सकता है गैर मुस्लिमीन भी सुन रहे हो हमें, कि इस्लाम जानवरों के गोश्त के खाने के बारे में वो इसकी मतलब वो है पजीराई है, सुन्नतें हैं, फिर बहुत सारे गोश्त की फजीलतें, और बाज़ औकात ये खाओ बाज़ वो खाओ, तो ये तो जानवर का हक मारना हुआ। आप एक जान को ले लेते हैं, जान खत्म हो जाती है, आप अपने पेट भरने के लिए किसी को क्यों मार रहे हैं? इस तरह की बातें जब की जाती हैं उनको किस अंदाज से जवाब दिया जाए?
इश्फाक भाई देखिए, जिस तरह पहले बात हुई कि इंसान के दस्तरखान पर अनवा किस्म के खाने होते हैं, और दर हकीकत एक डाइट होती है, उसे कहते हैं परफेक्ट डाइट। वो परफेक्ट डाइट यानी बेहतरीन खाना तब होगा जिस वक्त उसमें तमाम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स मौजूद होंगे। न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स से मुराद है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर, मुख्तलिफ किस्म की विटामिन्स, कैल्शियम, ये तमाम की तमाम चीजों की इंसानी जिस्म को जरूरत होती है। और आप ये देख लीजिए कि गोश्त इज द बेस्ट सोर्स ऑफ डाइट। मुफ्ती कफील साहब दामत बरकातुहुम अलैह ने जो फरमाया हदीस पाक के सरदार है, वाकई खानों का सरदार है, ये वाकई ऐसा है। गोश्त इस वक्त आयरन, विटामिन बी और विटामिन B12 इसका बेहतरीन सोर्स है, बेहतरीन सोर्स। आमतौर पे ये कहा जाता है कि सेब के अंदर आयरन सबसे ज्यादा होता है, नहीं, छोटे गोश्त के अंदर जो डिपॉजिट्स आयरन के मौजूद हैं वो किसी और चीज में नहीं।
अच्छा।
आमतौर पर यह भी देखा गया है कि कुछ बच्चों को खून का मसला होता है, HB उनका कम होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसे कहते हैं एनीमिया, और इसका बेहतरीन हल यही है कि उस बच्चे को 2-3 गोश्त की बोटियां दिन में जरूर खिलाई जाए।
अच्छा।
अब जिस वक्त जिस तरह आपने फरमाया कि एक ऐसी बात है कि जानवर का हक मारना हुआ, तो उस चीज का तो मकसद ही यही है कि वो हमें सर्व करे। अब गोश्त की भी कुछ लिमिटेशंस तो हैं, मिसाल के तौर पे अडल्ट को एक पाव गोश्त यानी 250 ग्राम गोश्त दिन का खाना चाहिए। इससे ज्यादा गोश्त नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जारी बात है वो मुख्तलिफ चीजें खा रहा है, मुख्तलिफ चीजें पी रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज आप नोट कीजिएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं आमतौर पर उनको दूध पीने की आदत होती है, और वो दूध पीते हैं, बहुत ज्यादा दूध पीते रहते हैं। अब उनकी उम्र बड़ी हो जाती है, अब एक खास उम्र में आके उस बच्चे को दस्तरखान वाला खाना खाना चाहिए, क्योंकि दूध तो बेहतरीन सोर्स है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम का। अब अगर वो सिर्फ दूध पीता रहेगा, उसके जिस्म को कैल्शियम तो मिलती जा रही है लेकिन बाकी चीजें नहीं मिल रही। अब डॉक्टर उसको क्या कहते हैं कि आपने बिल्कुल दूध इसको छुड़वा दें और इसको बाकी दस्तरखान की चीजें खाने के लिए दें। दूध का एक ग्लास इट्स इनफ, एक अडल्ट के लिए दूध का एक ग्लास दिन में बिल्कुल इनफ है, और बाकी चीजों में उसको बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। गोश्त के हवाले से मजीद जो इसमें मैं आपको जो फायदे आपने बताए कि प्रोटीन्स, बी विटामिन, मिनरल्स, जिंक और आयरन का ये बेहतरीन जरिया है, और इसके अलावा ज्यादा गोश्त के बिलाशुबा नुकसान हो सकते हैं। आपने जिस ग्रुप का जिक्र किया इश्फाक भाई, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर रोशनी डालूं, इन्हें वेगन्स कहा जाता है, वेजिटेरियंस। वेगन से मुराद
मेरा वही कुछ इस तरह का ही सवाल आगे बन रहा था कि बाज लोग ये भी तो कहते हैं वेजिटेरियंस भी तो जिंदा रहते हैं ना, वो मर तो नहीं जाते, गोश्त जिंदगी भर नहीं खाते, तो वो कहाँ से प्रोटीन और ये आयरन वगैरह यूज़?
असल में देखें ऐसी बात थोड़ी सी फॉल्स भी है। वो कैसे फॉल्स है इश्फाक भाई, कि जो रिसर्चेस मेरे पास हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक हैं, एटलीस्ट 35 to 36 रिसर्चेस का निचोड़ है, वेगन सिर्फ वेजिटेरियंस नहीं होते, ये कभी ना कभी जो थोड़ा सा मिसाल के तौर पर मेडिकली अगर एक इंसान नहीं गोश्त खाता लेकिन साल में एक दफा अगर वो तिल्ली या वो चीजें जिसमें प्रोटीन्स की मकदार होती है वो ले लेता है तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।
कभी अलावा दालों से भी, ये दालों से भी आयरन पूरा
हो जाता है, लेकिन
वो चीज नहीं हासिल होती।
लेकिन गोश्त की मकदार वो खाते जरूर है, कभी बर्गर खा लिया, कभी शवारमा खा लिया, उसके अंदर गोश्त तो है और वो गोश्त की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो जाती है। और आमतौर पर ऐसे लोगों में, अब ये बात सामने नहीं आती कि ऐसे लोगों में शदीद विटामिन B12 डेफिशिएंसी पाई जाती है, ہے.
اچھا.
جس کی وجہ سے ان کو ریکرنٹ انفیکشن بھی ہوتے ہیں, ملٹیپل انفیکشن ہوتے رہتے ہیں. گلا خراب ہوا تو ساتھ پیٹ بھی خراب ہو جائے گا, پیٹ خراب ہوا تو اور بھی چیزیں آ جائیں گی. تو اس طرح سے یہ اگر تو ایریا ایسا ہے, فار ایگزامپل وہ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں گوشت اویلیبل نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. یا ان کو کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے, یوریک ایسڈ ان کا بڑھ جاتا ہے, یا ڈاکٹر ان کو منع کر دیا, دانتوں میں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ وہ چبا نہیں سکتے, دس از سیپریٹ ایشو. ورنہ اگر کسی کو ایسا ایشو ہے بھی تو یہ جو ویجیٹیرینز ہوتے ہیں یہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ ہم اپنی ڈائٹ میں دیکھتے ہیں کہ ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یعنی ایک دلیے کا باؤل کھا لیا, دودھ پی لیا, جس طرح آپ نے بتایا دالیں ہیں اس میں پروٹین کی اچھی مقدار ہوتی ہے, لیکن گوشت کو پھر بھی وہ مکمل نہیں کرتی. اچھا ایک اور چیز جو کہ بہت زبردست ہے وہ یہ کہ جتنا مرضی آپ اس کو ریپلیس کر لیں, گوشت کا جو مزہ ہے, ڈیلیکیسی ہے, جس طرح افتی قاسم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ لذت نفس سے دین اسلام بالکل 100% نلیفائی تو نہیں اس کو کرتا. اب ایک حلال گوشت ہے, اس کو بنانے کے 500 طریقے ہیں دنیا میں, بالفرض مٹن کو بنانے کے 500 طریقے ہیں. آپ تو 100,000 بتا رہے تھے کہ 100,000 ریسیپیز ہوں گی,
بالکل
100,000 ریسیپیز حلال ہیں. یعنی اگر گوشت حلال ہے, 100,000 ریسیپیز حلال ہیں, سکے بنائے, باربیکیو بنائے, بریانی بنائے, دیز آر آل پرمیزیبل. یہ ہے کہ اس چیز کا مزہ جو ہے وہ چیز کو ریپلیس تو نہیں کر سکتا.
اس کے ساتھ ساتھ ذرا
یہ چیزیں تو ہیں جو آپ دنیاوی فوائد کی بات کر رہے ہیں یا دیگر چیزوں کی, اگر آپ جو ہے وہ لاجیکلی بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا ہے, وہ خالق و مالک ہے, تو خالق سے زیادہ اپنی مخلوق کا اور کون حق جانتا ہے؟ آپ کہاں سے آگے اس کا حق بتانے والے یا جتانے والے یا اس کو پرووائڈ کرنے والے؟ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے زیادہ وہی اس کا حق جانتا ہے. اور جہاں تک رحم کی بات کریں تو رب سے بڑھ کر کون جو ہے وہ رحم کرنے والی ذات ہے. تو جب اس نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ ان کے حق میں رحم ہے, یہ ان کے حق میں رحمت ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو دوسروں کے لیے بنایا, انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا لیکن بہت ساری مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا. پھر مخلوق کے اندر بھی دیکھیں کہ جو چوپائے ہیں یا جانور ہیں ان کے لیے پودوں کو بنایا کہ وہ ان کی جو ہے وہ سرونگ کر رہے ہیں
گھاس.
تو پھر اگر مخلوق کی آپ بات کریں تو پھر تو آپ کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں, پھر تو آپ سبزی بھی نہ کھائیں, کیونکہ بہرحال وہ سبزی بھی اس کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ پودا جو ہے وہ بڑا ہو کے تناور طرف
بنے, وہ بھی سانس لیتا ہے,
بالکل بھی سانس
لے. اس کو بھی آپ مت
کھائیں. اب جو آپ چھوٹا پودا جو ہے وہ کاٹ لیتے تو کیوں کاٹتے ہیں آپ؟ اس کا حق اس کو جینے دیں, اس کو تھوڑا سا بڑا ہونے دیں, اس کو جو ہے وہ پھلنے دیں.
بلکہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو بھی سائنس اس کو مانتی ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو بہت سارے جراثیم
جی
ہمارے اندر چلے جاتے ہیں, وہ بھی مر جاتے ہیں.
اور جیسا کہ جو ہے وہ انہوں نے سبحان بھائی نے ذکر کیا کہ بھائی بہت سارے جانور ہیں کہ جن کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو جانور حلال کی ان کی نسلیں جو ہے وہ اسی حساب سے جو ہے وہ ان کی پیداوار ہوتی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے.
ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور یوں بقرعید
جو ہے وہ
قربان
ہوتے ہیں,
صرف مکے میں, منا میں کتنے لاکھوں قربان,
لاکھوں جو ہے وہ قربان,
اس کے علاوہ پورا سال یہ چلتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کسی اور جانور میں ایسی برکت نہیں دیکھیں گے جو اس میں ہوتی ہے,
اس کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام قدرت بنایا ہے کہ کون کس کی سرونگ کے لیے ہے. تو یہ انسانوں کی سرونگ کے لیے, انسان اشرف المخلوقات ہے, اعلیٰ ہے, ہر جگہ پر جو ہے وہ دیکھیں ادنا جو ہے وہ اعلیٰ کو سرو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک نظام قدرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ رحم کرنے والی ذات ہے, اس نے یہ نظام بنایا. فرمایا کہ اگر یہ ذبح کا نظام نہ ہوتا تو ان جانوروں کی کثرت کے باعث یہ جانور جو ہے وہ جب مرتے, ایک تو سسک سسک کر مرتے, کیونکہ جب بڑھاپے کو پہنچتے کوئی جانور اور پھر جناب جو ہے وہ بیماریوں میں تکلیف مبتلا ہو کر جو ہے وہ مرتا, دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے کتنی جو ہے وبائی بیماریاں جو ہے وہ پھیل جاتی,
اتنی کثرت ہوتی,
کثرت ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام باقاعدہ جو ہے وہ قدرت نے بنایا, اور یہ نظام قدرت جو ہے وہ ہمارے حق میں اور خود ان کے حق میں بھی رحمت ہے.
صحیح. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے ایک وہ فرمان یاد آ رہا ہے, ایک ایسی جگہ جہاں پر اس طرح کے ویجیٹیرینز رہتے تھے اور وہ گوشت وغیرہ کو نہیں مانتے تھے اور نہیں کھاتے تھے. آپ نے فرمایا میں نے ان کے علاقے یا ان کے شہر میں دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہے, وہ ایک نالے میں گرا ہوا ہے اور انتہائی بوڑھا ہو گیا ہے, اس کو کسی نے یوز کرنا ہی نہیں, ان کے نظریے میں وہ غلط بات ہے. تو اس کے مطابق وہ لوگ, انہوں نے مطلب مفتی صاحب نے فرمایا اگر اسلامی طریقے کو دیکھا جائے تو کتنا احسن ہے کہ اس کو, اب پہلے ایک جانور ہے, چھوٹا جانور ہے, بڑا جانور ہے, آپ دیکھیے کہ اس جانور کی سرونگ وہ تو بعد میں کرے گا, پہلے انسان اس کو کتنا سرو کر رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ گلیوں محلوں میں نکل جائیں, آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک غذا, इन जानवरों के लिए मिल रही है। कोई किसी कुत्ते को खिलाता हुआ नहीं मिलेगा, बिल्ली को खिलाता हुआ वो नहीं मिलेगा, इस तरह प्यार करता हुआ नहीं इंसान मिलेगा, जो इस बड़े छोटे जानवर को ऊंट को खिलाता हुआ खिदमत करता हुआ इंसान मिलेगा। ये 10-20 दिन, एक महीना, बाज लोग 3-3 महीने इनकी खिदमतें करते हैं और इसके बाद एक थोड़ी देर की तकलीफ और इसके बाद उनकी भी जान छूट जाती है।
कुर्बानी की अगर बात करें, ये जानवर कुर्बान करने की बात करें, कुर्बानी से कतई नजर भी, मुसलमान का तो हर अमल अल्लाह के लिए होता है, तो ये जानवर ज़बह ही अल्लाह के नाम पर होता है।
सही।
तो ये तो खुद जो है वो अपने खालिक की तरफ जा रहा है।
सही।
तो फरमाया कि कुर्बानी के अंदर ये नहीं कि जानवर के नुकसान दे, वो तो जो है वो खुद जो है वो पहले जो है वो रब की बारगाह में जो है वो हाजिर हो रहा है, तो उसके लिए तो खुशकिस्मती की बाइस है कि वो कुर्बानी के अंदर जो है वो ज़बह हो रहा है, अल्लाह के नाम पर ज़बह हो रहा है।
सही।
और अल्लाह के नाम की ही ये बरकत है ना कि वो जानवर जो कि ज़बह भी किया जाए लेकिन उस पर रब का नाम ना लिया जाए तो वो मुसलमान के लिए हलाल नहीं होता।
ठीक है।
फकत रब के नाम की वो बरकत है कि वो मुसलमान के लिए हलाल कर दिया जाता है और उसके गोश्त के अंदर वो बरकतें रख दी जाती हैं जो कि एक मुसलमान को फायदा पहुंचा।
सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला जारी है, गोश्त के फायदे भी बयान हो रहे हैं और कुछ लॉजिकली भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बयान हो रहा है। कुछ कॉल दे दीजिए।
माशाअल्लाह, मदनी चैनल का सिलसिला 10 मुबारक रहते हैं। ऐसा ये सवाल है मुफ्ती साहब से कि ये शायद फरमाइए कि गाय में 7 हिस्से होते हैं, तो कैसे 7 अफराद वो हिस्से ले सकते हैं या उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा रखना जरूरी है? बराए करम इस हवाले से इरशाद फरमा दीजिए।
जी हुजूर,
बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं तो 7 हिस्से 7 अफराद के हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक हिस्सा रखा जाए। हाँ, जो साहिब इस्तेआत हैं और रख सकते हैं तो बेहतर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इस उम्मत को नहीं आप भूले और आपने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की तो हमें चाहिए कि हम आप अलैहिस्सलाम की जानिब से भी कुर्बानी करें। लेकिन अगर नहीं भी कोई शख्स करता और 7ों हिस्से ही 7 अफराद को अलग अलग एक एक हिस्सा दे दिया जाता है तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, कुर्बानी अदा हो जाएगी।
बाज लोग समझते हैं 7 हिस्से होना लाजमी है और 7 हिस्से नहीं होंगे तो जैसे कि एक हिस्सा जाया हो गया।
जी।
6 बंदे हैं तो बोला यार 7वां किसका है, अच्छा 2 बंदे हैं तो बोला बाकी 5 किसके हैं, 3 है तो कहा 4 किसके हैं, तो ये गलत फहमी थोड़ी।
7 हिस्से होना जरूरी नहीं, मैक्सिमम 7 हो सकते हैं,
लिमिट है,
ये लिमिट है, बाकी इससे कम भी हो सकते हैं। कोई शख्स पूरा जानवर अपनी तरफ से कुर्बान कर दे,
7 हिस्से नहीं होंगे, एक ही होगा
जो है वो उसकी तरफ से कुर्बान,
एक ही हिस्सा कहलाएगा ना,
एक यानी एक पूरा जानवर एक कुर्बानी उसकी तरफ से जो है वो कहलाएगी। यूं ही जो है वो 2 अफराद मिलकर करते हैं कोई बड़ा जानवर तो 3.5 जो है वो हो गए, तो यूं भी जो है वो कुर्बानी अदा हो जाएगी।
ठीक।
और मेरे अहले सुन्नत की इस बात पर एक बात याद आ गई कि उमूमन जैसे किसी घर में 6 अफराद हैं, अब गाय ली तो वो हिस्से तो 7 हुए, अब मालूम है 6 अफराद हैं तो अब लिस्ट बाद मरतबा लिस्ट बनाते हैं, तो अब सबसे पहले बड़े का नाम लिखा, फिर बारी बारी छोटे पर आते रहे, फिर बोला अभी एक जो बच गया ना इस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम।
अल्लाह,
अव्वलिन तो चाहिए कि सबसे पहले ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुबारक हो, फिर इसके बाद अपने बतदरीज जो है नाम हो, तो ये खूबसूरत और एहसन तरीका है।
और अगर जगह ना बचे तो भी कोशिश करके खास एक कुर्बानी अगर इस्तेआत हो और आसानी हो, सहूलत हो, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईसाले सवाब की हदिया तोहफा नजराने की नियत के साथ अगर पेश करेंगे तो मुफ्ती शफीक साहब क्या फरमाते?
जी हाँ, बिल्कुल,
ऐसा अमल है,
बहुत अच्छा अमल है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि 6 अफराद मिलकर भी 7वां हिस्सा ले लेते हैं, यानी उस हिस्से की कीमत 6 नहीं तकसीम आपस में ही कर ली, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बाज़ वक़्त मिला रहे होते हैं हिस्से लेकिन आखिरी हिस्सा जो इज्तिमाई कुर्बानी में या ऐसे ही 2-3 घर मिलकर कुर्बानी कर रहे होते हैं तो इसमें भी बहरहाल हर्ज वाली बात है नहीं है, लेकिन जो साहिब सरवत हैं अल्लाह ने जिनको नवाजा है तो बिलखसूस अमीर अहलुसुन्नत दामत बरकात मुरलिया जो सोच देते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ से एक जानवर ज़बह फरमाया करते थे।
अच्छा।
और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खसूसियत है कि आपका एक कुर्बान करना सबकी तरफ से किफायत करे।
अच्छा।
तो हमारे लिए जो है वो हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बढ़ा।
अच्छा, जैसे उम्मत ये उसने एक वो किया कि एक बकरा मैं पूरी उम्मत की तरफ से करता हूँ तो फिर
कुर्बानी तो नहीं होती इस तरह पूरी उम्मत की तरफ से। हाँ, यूं हो सकता है कि हिस्सा खास करे और सवाब उम्मत को दे दें।
सही। صحیح.
حصہ پھر اپنی طرف سے
حصہ اپنی طرف سے کر دیں. کسی کی طرف سے بھی کیا ہے تو وہ ثواب تو ہے نا اس کے پاس. وہ
جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟
جی ہاں بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ ہر سال دو مینڈے لیا کرتے تھے, ایک اپنے لیے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ کرتے تھے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عمل بھی یہی رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتا ہوں, اپنے اپنے والد گرامی کی طرف بھی کرتا ہوں. لیکن خوبصورت آپ کا انداز یہ بھی کہ فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں تو اس کا میں گوشت سادات کو پہنچا دیتے ہیں, یعنی یہ بھی اہتمام کرتے ہیں کہ ان کی اولاد تک ہی پہنچ جائے. اور جو میں اپنے والد مرحوم کی طرف سے کرتا ہوں اس کا سارا گوشت غربا میں تقسیم کر دیتا ہوں, اور جو تیسری قربانی ہے اس میں پھر تین حصے کرتے ہیں.
واہ کیا بات ہے ماشاء اللہ.
یعنی اعلیٰ بہت پیارا سبق ہے کہ سادات کو بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے.
سبحان اللہ. امتی بھی یہ کام کر سکتے ہیں
ماشاء اللہ,
کہ ایک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی ہو, ممکن ہو تو وہ سادات کے گھروں میں, خاص کر جو
مالی طور پر کمزور
ہو. تو سید تو غریب کیسے ہوگا, وہ تو بڑا امیر و کبیر ہے, لیکن ظاہری طور پر جن کو آپ کو لگے کہ ان کے حالات تھوڑے سے وہ ہیں تو آپ خاص طور پہ ان کو پہنچائیں. سیدوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ, ان کے نانا جان ہمیں نہیں بھولیں گے.
دیکھیں میں یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں, ماشاءاللہ جس طرح مفتی شفیق صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی, ہماری دعوت اسلامی کے اندر جو امیر السنت نے فیضان علم و علماء ہمیں سکھایا, وہ کچھ اسلامی بھائی کو جانتا ہوں جو کہ قربانی کے اس جانور کے اندر علماء کرام کا حصہ ضرور رکھتے ہیں.
اچھا,
جا کے اسی دن عید کے دن انہوں نے اپنے شہر کے علماء کرام کا سارا ایڈریس لیا ہوا ہے,
یہ بھی ہونا چاہیے.
جا کر علماء کو, خاص طور پہ جو دارالافتاء کے علماء ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں, جا کے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں.
ماشاءاللہ, یہ بھی ایک اچھی رہنمائی ہوگی.
اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنی محلے کی مسجد کے امام وغیرہ ہیں, مؤذنین وغیرہ ہیں,
خادم
ان کے خادمین ہیں, ان کے گھروں پر جا کر ہم گوشت پہنچائے, اور جن کے ہاں پکانے کی سہولت نہیں ہے تو اپنے ہاں جو پکتا ہے وہ ہم ان کے ہاں بھی پہنچائیں.
بہت اچھا,
یہ ہونا چاہیے.
ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا وہ بہت زبردست قربانیاں کرتے ہیں اور گوشت نہیں بانٹتے ہیں, وہ پکا کے بانٹتے ہیں.
سبحان اللہ.
بولا وہ ان کے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ دیگے کی دیگی چڑھی ہوتی ہے
ماشاء اللہ,
اور وہ پھر پکا کے. اب ایک غریب کو گوشت تو دے دیا, اس کے پاس ریسیپی کے لیے پیسے نہیں ہے, اس میں مسالوں کے پیسے نہیں ہے, یا اس کو پکانا نہیں آتا. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں, مسافر ہوتے ہیں, وہ کہاں پکائیں, تو وہ پکا کر تیار کر کے کھلاتے ہیں, پھر جو جس کو لے جانا ہو لے جائیں. تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے جس سے یہ ہو سکے.
اچھا, ایک قربانی بھی اس میں ضروری نہیں ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر متعدد قربانیاں بھی آپ کر سکتے ہیں, یعنی اور زندہ جانور بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھا انداز کہ سادات میں سے جو مالی طور پر ایسے ہیں کہ جن کو ہم دیکھ رہے ہیں قربانی نہیں کر پاتے, تو بطور خاص آپ زندہ جانور بھی آپ پہنچائیں, اور کہ یہ لیجئے اپنے نانا جان کی طرف سے اس کو قربان بھی کیجئے. میں نے ایک بزرگ کا پڑھا, علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 10,000 قربانیاں کی ہیں. اگر غور کریں کہ ایک سال میں کتنی قربانیاں ہوں گی ان کی, اگر ان کی 100 سال بھی عمر ہو, بالفرض ان کی عمر کے بارے میں علم نہیں ہے, لیکن اگر 100 سال بھی عمر ہو تو وہ اگر ہر سال کرتے تھے تو کتنی قربانیاں کرتے ہیں. یعنی متعدد قربانیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر
ہر سال کی 100 قربانیاں
تقریباً بن رہی ہیں, تو وہ یعنی ہر سال اس طرح کرتے ہوں گے اور اچھی نیتوں سے مانتے ہوں گے.
اشفاق بھائی, میرے دوست, مجھے یاد آتا ہے, بہت کافی عرصے پہلے کی بات ہے, میرے دوست ماشاء اللہ یوں کھاتے پیتے, وہ قربانی کے لیے بہترین جانور لاتے. اچھا, میں امیر علیہ سنت سے سنتا کہ قربانی کا ایک جانور تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بہترین مہنگا ترین ہونا چاہیے, پھر اپنی بھی قربانیاں کریں. میں نے اس کا ایسے ہی ذہن بنایا, میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے بہت دیا یار, تم اپنی جائے اتنی بڑی مہنگی قربانی کرتے ہو نا, ایک گائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کیا کرو, پھر اس کی برکتیں آپ دیکھنا. آپ مانے یا نہ مانے, ان کا میں نے ذہن تو بنایا, انہوں نے شروع کر دی, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے کہ بس وہ اربوں خربوں میں موج کر رہے ہیں. مگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت ہے, محبت ہے.
آپ بھی تو موج کر رہے ہیں
الحمدللہ.
اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, کیا حج ادا کرنے سے جو بقیہ قضا نمازیں یا روزے وغیرہ ہیں, کیا حج ادا کرنے سے ان سب کی معافی ہو جائے گی؟
جی حضرت,
حج جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, لیکن جو ذمے میں قضا چیزیں باقی ہیں روزے یا نمازیں بہرحال ان کی ادائیگی لازم ہی رہے گی وہ معاف نہیں ہوتی. ہاں ان کے قضا کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو گیا اب ان کی جلد از جلد جو ہے وہ ادائیگی کر لے. ایسا نہیں کہ ادائیگیاں بھی ساری معاف ہو جائیں ایسا ہرگز نہیں ہے. جو قضا کا گناہ تھا وہ معاف ہو گیا اب جلد از جلد جو ہے وہ ان کی ادائیگی کی کوشش کریں اور تمام اپنی قضا نمازیں اور روزے ادا کریں.
ٹھیک ہے. سوشل میڈیا سے بھی کچھ سوالات.
یہ محمد علی رضا امجدی اتاری ہیں جڑا والا سے یہ سوال کر رہے ہیں. ہم نے سن رکھا ہے کہ بھینس کی قربانی اس وقت جائز ہے جب کوئی جانور نہ ملے یا اس وقت جائز ہے جب آپ کی استطاعت ہی اس کو لینے کی ہے, تو کیا ایسا کچھ ہے؟
جی مفتی صاحب
دیکھیں ایسا نہیں ہے. بھینس جو ہے وہ جانور جو قربانی کے بیان کیے گئے نا اونٹ اور گائے بیل اور بھینس بھی اسی قسم کے اندر ہیں. تیسرا جو ہے وہ بکری اور اسی میں آگے بھیڑ اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ بالکل غلط فہمی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا جانور نہ ملے تو پھر بھینس کی. بھینس حلال جانور ہے اور اس کے ساتھ اس کی قربانی میں بالکل جائز ہے. بعض تو بھینس کے بارے میں کم عمومی طور پہ پنجاب میں اس کا جو بھینس کا بچہ یعنی کٹا جسے کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بڑا لوگ وسوسوں میں ڈالتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی. حالانکہ ایسا بھی نہیں, اس کی بھی بالکل قربانی ہو جائے گی.
تو بچہ ہے تو قربانی کیسے ہوگی؟ بچہ ہے نا وہ تو.
ہاں تو اونٹ بھی کسی کا بچہ ہی ہے نا, تو یعنی اس طرح تو کٹا جب اس شرائط
مطابق کٹا کب تک رہتا ہے؟ کوئی عمر کی لمٹ تو ہوگی نا.
جو عمر جب ہو جائے گی پوری, دیکھ 2 سال اس کی, ٹھیک ہے, ان کی عمر کامل 2 سال ہو جانا.
اچھا
یہ اس کی عمر ہے
ہجری اعتبار سے.
اور جی ہاں, اور اس اعتبار سے یہ جب خود پالا ہوا 2 سال ہیں, دانت ہیں یا نہیں ہے اس میں کوئی کمی بھی ہے تو اس میں وسوسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جب 2 سال پورے ہو چکے. ہاں ہم چونکہ ہمارے پاس پہچان کا آلہ وہ ایک دانت ہی ہے, یا اپنا خود پالا ہوا ہے یا کوئی ایسا با اعتماد باشرہ. لیکن آج کل جو بیماریوں کی حالت ہے جس طریقے سے وہ تھوڑا سا اس کو موٹا تازہ کر لیتے ہیں اور وہ بتاتے رہتے ہیں نہیں یہ 2 سال ہو چکا ہے یہ یوں ہے, اور ان کی ہی لغت میں اس کو جو کھیرا جانور کہلاتا ہے, ابھی اس کے پورے 2 دانت بھی مکمل نہیں ہوئے. تو جب ہمیں عمر کا یقین ہے تو بالکل اس کی قربانی کی جا سکتی ہے.
2 دانت کا کوئی ضروری نہیں.
کٹے کی بھی جو عمر ہے وہ 2 سال ہی ہے.
ٹھیک ہے جی.
یہ فراز یوسف ہیں سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کیا نابالغ بچے یا بچی پر قربانی لازم ہوتی ہے؟
جی
نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے, نہ اس کے اپنے مال پر اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو, نہ اس کے والد پر. تو نابالغ پر واجب نہیں ہے. ہاں والد اگر اس کی طرف سے نفلی قربانی کرے تو کر سکتا ہے, لیکن نابالغ پر قربانی واجب نہیں.
ٹھیک. عموماً مفتی صاحب بچے اپنے پاس رقمیں جمع کرتے ہیں اور وہ رقمیں جمع ہوتے ہوتے اتنی ہو جاتی ہیں کہ جس پر زکات اور قربانی واجب ہو جائے. تو زکات کے لیے تو یہ ہے نا کہ 1 سال کی مدت گزرے.
نابالغ پہ زکات بھی لازم نہیں ہے اور
بالغ بچہ ہے. عموماً بالغ بچے بھی اپنے پاس رقمیں جمع کر لیتے ہیں.
بالغ ہو گیا تو بچہ نہیں رہا نا, وہ بڑا ہو گیا.
یعنی کم عمر ہوتی ہے بالغ ہوتے ہیں مگر اپنے گھر میں بچے کے.
ہاں وہی اونٹ والی بات.
اونٹ والی بات,
کسی نہ کسی کا تو بچہ.
اس پر پھر قربانی کا کیا ہوگا؟
بالغ ہے تو پھر بہرحال قربانی واجب ہوگی جب اس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہے. تو
کتنا مال ہو, کتنی رقم ہو؟
52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس مال موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. اور اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں تقریباً 37 سے 38 ہزار کے لگ بھگ جو ہے وہ یہ اس کے درمیان نصاب ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اتنی بنتی.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سلسلہ ہمارا جاری ہے اور خاص کر ہمارا آج کا ٹاپک ہے گوشت کے فائدے اور اس کے نقصانات, اور خاص طور پر گوشت کو اسلام میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی سعادتیں ملی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا. راشد مدنی بھائی سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں اس بارے.
جی جیسے مفتی کفیل صاحب نے بھی فرمایا حدیث پاک ہے کہ سید طعامی اہل دنیا و اہل الجنت اللہ, کہ دنیا اور آخرت والوں کے کھانوں کا سردار جو ہے وہ گوشت ہے, اور گوشت ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کے ابدی گھر جنت میں بھی جنتیوں کو عطا فرمائے گا. سورہ طور کی آیت مبارکہ ہے, رب تبارک و تعالی جنتیوں کے لیے فرماتا ہے وہ امددناہم بفاکہت ولحم مما یشتہون, کہ ہم ان کی مدد کریں گے پھلوں کے ذریعے اور گوشت کے ذریعے جو وہ چاہیں گے. تو یہ گوشت ایسی نعمت ہے اللہ کی جو انسان دنیا میں بھی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی میدان محشر سے جب اپنا حساب لے کر وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں دیگر نعمتوں کے ساتھ وہ گوشت بھی کھائے گا. سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات کے جن کی ذات سے جس شے کو نسبت ہوتی ہے وہ بلندیوں اور رفتوں پر ہوتی ہے, اور بلا تشبیہ اور بلا مبالغہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں آ کر ذرہ جو ہے وہ بھی آفتاب بن جاتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غذائیں محبوب تھیں ان میں سے محبوب ترین اور پسندیدہ غذا گوشت تھی. ابن ماجہ کی بڑی پیاری روایت ہے, حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی لحم قط الا اجابا. نفی کے بعد استثناء ہے, بڑی تاکید ہے اس میں, اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا نفی اور استثناء کا کہ جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت کی دعوت دی گئی آپ نے وہ دعوت قبول فرمائی. اور آگے ارشاد فرمایا وما اهدی له لحم قط الا قبله, کہ جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت کا ہدیہ تحفہ پیش کیا گیا تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گوشت کو قبول فرمایا. مختلف پرندوں یا مختلف جانوروں کا گوشت, حلال جانوروں کا گوشت بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نوازا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بالخصوص جو بکرے کی دستی کا گوشت ہے یہ بہت زیادہ پسند تھا. اشفاق بھائی, یہاں پر حلال جانوروں کی جو بات ہے کہ کون کون سے جانوروں کے گوشت کھا سکتے ہیں, حرام جانوروں کی بھی ایک فہرست ہے, چند ایسے میں پرندوں اور جانوروں کا نام لینا تھوڑا مناسب سمجھوں گا کہ جن کے نام ہم شعروں میں پڑھتے ہیں, افسانوں میں پڑھتے ہیں, محاورات میں ان کا استعمال ہوتا ہے, لیکن ان کے بارے میں بسا اوقات حلت و حرمت کا حکم معلوم نہیں ہوتا, تو وہ تھوڑا انٹرسٹڈ بھی ہو جائے گا. ہدہد جس کا قرآن مجید برہان رشید میں ذکر ہے, علماء فرماتے ہیں ہدہد کھانا یہ حلال ہے. اسی طرح ابابیل, اس کا بھی قرآن مجید میں بیان موجود ہے, ابابیل کا گوشت کھانا یہ حلال. اسی طرح ہرن جس کو فارسی میں آہو کہا جاتا ہے, ہرن کھانا یہ حلال. شتر مرغ کا انڈا بڑا مشہور ہے, تو شتر مرغ جو ہے وہ کھانا حلال. اسی طرح چکور, یہ بھی ایک پرندہ ہے, یہ کھانا حلال ہے. مرغابی, اور اسی طرح بلبل, جی
عقاب کھانا,
عقاب کھانا یہ ناجائز ہے.
اچھا
جی, اور شاہین جس کو شاہین کہتے ہیں عربی زبان میں, اردو میں عقاب ہوگا یہ.
اسی طرح باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب,
جی. اسی طرح مور بڑا خوبصورت ہے, مور کھانا حلال. اسی طرح اور بہت سارے جانور ہیں, مینا, طوطی. اسی طرح طوطا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طوطا کھانا حرام ہے. جو حرام پرندوں کی علامات علماء نے اصول بیان کیے ہیں ان اصولوں پر طوطا نہیں اترتا, یعنی طوطے کی غذا بھی حلال ہے, طیب چیزیں کھاتا ہے اور یہ فضا میں اڑ کر اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتا, تو طوطا کھانا بھی حلال ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو. اسی طرح
کبوتر,
بگلا,
اچھا
بگلا یہ کھانا حلال ہے.
کبوتر,
کبوتر کھانا حلال ہے. چڑیا ہر قسم کی, اچھا جو جتنی بھی قسمیں ہیں وہ حلال ہیں.
اس کے علاوہ بھی کئی جانور ہیں. مفتی صاحب اس کو تھوڑا سا اگر ہم کوئی فارمولا ایسا دے سکتے ہیں, ایسا جائز ہے ایسا ناجائز ہے, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف جو ہے نا وہ جو قربانی میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہی حلال ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہو سکتی لیکن وہ حلال ہیں کھانا.
کیلے والے جانور کا جو ہے وہ منع فرمایا گیا. کیلے والا جو درندہ ہے وہ جو ہے وہ,
کیلا کیا ہوتا ہے,
یہ جس کے جو ہے وہ دانت ہوتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے,
کیلے ہوتے ہیں شیر کے منہ میں باقی ظاہر ہوتے ہیں بہت
دیگر جو ہے وہ جانوروں کے, تو جن کے یہ ہیں تو ان کا کھانا جو ہے وہ یہ حرام ہے, یہ حرام جانور ہیں تو ان کی اجازت نہیں.
گائے بھینس کے, یہ
گائے بھینس کے جو ہے وہ.
یہاں پر میں مفتی کفیل صاحب نے جو پہلے کلام فرمایا تھا ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ متاثر کن کلام تھا, کہ لاجیکل بات تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو انسان کو سرو کرنے کے لیے پیدا فرمایا تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ مطلب انسان کو سرو کرے, ڈیلیکیسی دے اور اس کی غذائیت فراہم کرے. اشفاق بھائی یہاں پر ایک بات, جو یہ گوشت کی کنزمپشن پر ہم سلسلہ آج کا کر رہے ہیں, تو گوشت کی کنزمپشن کا دنیا میں کیا کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی اب اگر کوئی اعتراض کرے مثال کے طور پہ کہ تین دن میں مسلمان اتنے جانور ذبح کرتے ہیں, میرے پاس کم از کم پاکستان کی اسٹیٹسٹکس تو موجود ہے کہ 2016 میں 7.3 million جانور پاکستان میں صرف حلال کیے گئے, اور 70 لاکھ بن گئے, اور 2017 میں یہ 8.1 million ہو گئے, یعنی بڑھ گئے بہت زیادہ.
اچھا,
جس طرح مصطفی فرما رہے تھے کہ برکت ہو جاتی ہے. اب یہ کہ یہ دیکھیے, یہ جو ان کو کنزیوم کیا جاتا ہے, جو میرے پاس فگر ہے, روزانہ تقریباً $1 billion کے جو جانور ہیں وہ بڑی بڑی برگر بنانے والی کمپنیز اور ہوٹلز وہ تفریح کے نام پہ یا جس بھی کنزمپشن کے نام پہ وہ کاٹ ڈالتے ہیں.
اب گوشت کو کنزیوم کرنے کے طریقے مختلف ہیں، ایک جانور ہے اس کو کس طرح کنزیوم کیا جائے گا، ایک تو ہمارا اسلامی ذبیحہ کا طریقہ ہے اور بھی جس طرح کے طریقے، مثال کے طور پہ ایک طریقہ ایسے ہے کہ اس جانور کو الٹا کیا جائے گا، اس کے سینے پہ ایک چھری کا ایک وہ ماریں گے اور اس کے دل کو کھینچ کے نکال لیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو کہ سب سے زیادہ رائج ہے ویسٹ کے اندر، کہ ایک الیکٹرک کرنٹ کا راڈ ہوتا ہے، وہ اس کے سر پہ مارتے ہیں، وہ مدہوش سا ہو جاتا ہے، پھر اس کو جیسے چاہے وہ کاٹ لیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پانی چھوڑتے ہیں اور پھر مرغیوں کو الٹا کر کے اس پانی سے گزارتے ہیں اور پانی میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ طریقے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز میں پہلے عرض کر دوں، جو مفتی صاحب نے فرمائی تھی کہ ورڈز آف اللہ آر 100% رائٹ، سیف اینڈ ہیومین اینڈ کی ناٹ بی پٹ ٹو ٹیسٹ اور ایگزامینیشن بائی ہیومن ہوز کریٹڈ اینڈ لمیٹڈ ان اٹس ویژن اینڈ آؤٹ لک۔ Sometimes scientific study can discover sometimes the wisdom and reason behind some divine teachings and order. Allah Ta'ala کے احکامات وہ حتمی، اٹل اور یقینی ہیں، بالخصوص انسان جو کہ مخلوق ہے اور اس کی عقل وہ محدود ہے، وہ ڈیوائن آرڈرس کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹیسٹ پر نہیں ڈال سکتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سائنس کی مدد سے ان احکامات کی حکمتیں ایکسپلور ہو جاتی ہیں، نہ بھی ہوں تو ہم نے ضرور ماننا ہے۔ اب دیکھیے اسلامی طریقہ جو ذبیحہ کا ہے، ویسے جو دنیا میں ہے کہ جی گوشت کو کنزیوم کرنے میں کیا کیا طریقے ہونے چاہیے، نمبر ایک نرم دلی ہو، سمپتھی اور کمپیشن ہو، نمبر دو اخراجات زیادہ نہ آئے، نمبر تین گوشت کی کوالٹی میں فرق نہ پڑے، نمبر چار طبی لحاظ سے اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، میڈیکلی جو کرنے والا اس کو پرابلم نہ ہو، نمبر پانچ آسانی سے کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے لندن
پانچوں چیزیں
یہ اکنامکس کا اصول ہے کہ یہ ہوں گی تو پھر ذبیحہ ٹھیک ہوگا۔ اچھا یہ دیکھیے یہاں پر میرے پاس جو ریسرچ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ لندن اسکول آف تھاٹ کی ریسرچ ہے جو کہ کم از کم 36 ایئرز 1905 کے اندر پیش کی گئی، بعد میں یہ آتی رہی، اس کے اوپر ابھی تک کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس میں صرف یہ ایکسپلور کیا گیا تھا کہ جانور کو جو استعمال کیا جاتا ہے سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے، اس میں جو دلائل دیے گئے اور پھر جو طریقہ پرویل ہوا۔ دیکھیے جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اسے اس نے کہا ڈیپ سوئفٹ کٹ، یعنی یہ گہرا کٹ اس کی گردن پہ لگایا جاتا ہے، تو جو اس کی نالیاں کٹتی ہیں ان میں سے دو کیروٹیڈ آرٹریز ہوتی ہیں۔ کیروٹیڈ آرٹریز سے مراد وہ نالیاں ہیں جو صاف خون دل سے دماغ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ دو جگولر وینز ہوتی ہیں، یہ وہ نالیاں ہیں جو دماغ سے گندا خون دل کی طرف لے کر آتی ہیں۔ دل کے اندر خون صاف نہیں ہوتا، صرف پمپ ہوتا ہے، خون صاف ہوتا ہے کڈنیز کے اندر، پھر دوبارہ دل کے ذریعے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریکی ہے، آسوفیگس ہے، سانس کی نالی کاٹ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ان تمام باتوں میں ایک بات یاد رکھی جائے کہ اس کا دھڑکتا دل موجود ہے، اس کے دل کو کچھ نہیں کہا گیا، دل دھڑک رہا ہے، یہ نالیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ دیکھیے دماغ کی سب سے بڑی غذا جو ہے وہ گلوکوز ہوتی ہے، دماغ گلوکوز سے چلتا ہے، گلوکوز ملے گا یہ چلتا رہے گا ورنہ یہ بند ہو جائے گا۔ جو پین ہوتی ہے، درد، یہ محسوس دماغ میں ہوتی ہے، تھیلمس ہے، کارٹیکس ہے، وہاں پر درد کی سینسیشن آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے،
سگنلز آتے ہیں
اور جب تک وہ سگنلز نہ آئے سینسری موشن کریٹ نہیں ہوتی، درد کی فیلنگ کریٹ نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جان
اس درجے کا درد
نہیں ہوتا، ختم ہو جاتی ہے، شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ فائر الارم لگا ہوا ہے، اب دیکھیے فائر الارم کب بجے گا، جب اس کو دھواں پہنچے گا، آگ نہیں، دھواں جیسی پہنچے گا الارم بولنا شروع ہو جائے گا، دھواں تبھی ہوتا ہے جب آگ ہوتی ہے۔ اب جس وقت وہ دھواں اس کو نہیں اگر پہنچ رہا ہے، الارم ہی خراب ہے، اب دھواں جتنا مرضی پہنچے سارا کچھ جل جائے،
الارم نہیں پہنچے گا، وہ آواز ہی نہیں
نکالے گا۔ اسی طریقے سے جیسے ہی آپ نے اس کی کیروٹیڈ آرٹری کاٹی، جس وقت آپ اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، آبویسلی اس کا درد تو ہوئی، اس کی گردن میں سینسر موجود ہیں، لیکن جیسی کیروٹیڈ آرٹری کٹی، صاف خون گلوکوز لے کے جو اس کے دماغ تک جا رہا تھا، اس کا رابطہ منقطع ہو گیا اور ود ان سیکنڈز اس کا دماغ شوق میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ شوق میں گیا، اب اس کے اندر درد محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، کیونکہ دماغ میں درد محسوس ہونی تھی، اب جب وہ کٹ گیا صلاحیت نہیں رہی۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز ہوئی کہ میں پھر کہوں گا کہ اس کا بیٹنگ ہارٹ موجود ہے، دل اس کا دھڑک رہا ہے اور دل کی دھڑکن الگ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مریض ہوتے ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے برین ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن دل دھڑک رہا ہے اس کا، تو دل کی اپنی موشن ہوتی ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو بہت ہی لطیف نقطہ بتاؤں، فزکس کا اصول یہ ہے پریشر ہمیشہ ہائی لیول سے لو لیول کی طرف جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم نے کٹ لگایا گردن پہ، یہ لو لیول کا پریشر ہے اور دل کو پتا چل گیا وہ ہائی لیول کا پریشر ہے۔ دل تیزی سے دھڑکا جتنا بھی باقی تھا اور اس نے سارا خون گھسیٹ کے وہاں سے باہر نکال دیا، اور جب وہ خون اس کے جسم سے نکلا، اس وقت یہ خون یہ حرام ہے،
اور اس کے اندر ٹاکسنز ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتی ہیں، بہت سی گندی چیزوں کی جگہ ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا خون ایک دم باہر نکل گیا۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں پر اسی کانفرنس پہ کھڑے کے سوال کیا کہ بکرا ٹانگے کیوں مارتا ہے پھر بعد میں؟ یاد رکھیے جیسے
آپ سے کوئی فیل ہی نہیں ہے،
ہاں جی
وہ پاؤں کیوں مار رہا ہے، وہ تو تکلیف کا اظہار ہے،
تکلیف کا اظہار ہے۔ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا جو میڈیکل اسپیشلسٹ تھے کہ دیز آر نون ایز کنوولجن، CONVULSIONS، اور یہ درد کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ باڈی کا ریئیکشن ہے اس چینج کو جو اس کو دیا گیا، اس کی باڈی کو چینج دیا گیا نا، یہ کنوولجنز ہوتی ہیں اور یہ کنوولجنز باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے، دس از ناٹ ڈیو ٹو پین۔ اچھا اس کنوولجن کے اندر بھی رحمت یہ دیکھیے کہ جب وہ پاؤں مارتا ہے نا، جو باقی ماندہ خون ہوتا ہے وہ بھی باہر آ جاتا ہے، اور یہ اتنا بہترین گوشت بنتا ہے۔ میرے سامنے اس کا اسٹیٹسٹکس موجود ہے، 2024 تک حلال فوڈ کی ڈیمانڈ 2.5 ٹریلین ڈالر ہو جائے گی، اور آپ حیران ہوں گے، یہ میں صرف غیر مسلم ملکوں کا بتا رہا ہوں کہ غیر مسلم ملکوں میں اس میٹ کی ڈیمانڈ اتنی ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ جانور کو ذبح نہیں کریں گے، اس کو الیکٹرک شاک دیں گے، خون تو اندر جم گیا، گوشت کے اندر گھس گیا، اور وہ خون ہی پک کے جب آئے گا تو اس کا تو ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو طریقہ ذبیحہ ہے، اس کے اندر بلا شبہ رحم کا جو عنصر مفتی کفیل صاحب ارشاد فرما رہے تھے، یہ بہت زیادہ اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ بظاہر
رحم کے ساتھ ساتھ پانچ چیزیں آپ نے ذکر کی تھی نا،
ہاں جی،
رحم بھی ہو، اکانومیکلی بھی سستا ہو،
ہاں جی،
اور اس کو میڈیکلی بھی صحیح ہو، اور کہیں پر بھی وہ کیا جا سکتا ہو، وہ ساری چیزیں اسلامی طریقہ ذبیحہ میں وہ موجود ہیں، اور دنیا آج اعتراف کر رہی ہے کہ جو طریقہ اسلام نے دیا ہے وہ بیسٹ ہے،
بیسٹ
سب سے اچھا ہے۔
وہ گاڑی لے کر آئے نا، جیسا مصطفی فرما رہے تھے کہ ویسے تو اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، یقین کیجئے پتا ہونا کہ یہ جانور ذبیحہ کا ہے اور بڑی عید پر اس پہ قربان ہونا، اس کو تو ہارن دینے کو بھی دل نہیں کرتا، اتر کے اس کو سائڈ پہ کرتے پھر گاڑی سائڈ،
ایک الگ ہی احترام
ہوتا ہے، بالکل
کیا اس کا احترام کرنے کا ثواب ملے گا، جو یہ جانور ہے اس کی خدمت کرنا، اس کو کھلانا پلانا اور اس کو جھاڑنا، اس کو نہلانا دھلانا گھمانا پھرانا، اس کی خدمت کرنا؟
جی بالکل، جو ہے وہ ثواب ملے گا، کیونکہ یہ قربانی کا جانور ہے، جیسے یہ قربانی کا یہ جانور ہے، اسی طرح پہلے جب پیدل جایا جاتا تھا حرم پاک کی طرف حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو وہاں پر جو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہوتا تھا وہ ساتھ لے کر جو ہے وہ جایا جاتا تھا، اسے حج کہا جاتا تھا، تو اس کے لیے باقاعدہ نشانیاں تھیں کہ جب وہ حج لے کر جو حاجی جاتے تھے تو ان پر سوار ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی، ان کے احترام کی وجہ سے ان کو تنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو وہ شاعر اللہ اس کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا۔ تو بالکل قربانی کے جانور کا عزت اور احترام، اور آج بھی جو ہم اپنے علاقوں میں یا اپنے گھروں میں بھی قربانی کرتے ہیں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو اس مناسبت سے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، راہ خدا میں ذبح ہونے والا ہے، تو اس نیت کے ساتھ اس کا عزت و احترام، ویسے تو ہر جانور کے ساتھ ہی ہمدردی کا اسلام حکم جو ہے وہ دیتا ہے، بلکہ فرمایا کہ جانور پر ظلم کرنا، یہ جو ہے وہ کافر پر ظلم کرنے سے جو ہے وہ برا ہے، اور کافر پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے برا ہے۔ جانور ہے، یہ کسی سے فریاد نہیں کر سکتا، انسان تو کسی سے فریاد کر لے گا نا، یا خود جو ہے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جانور جو ہے وہ کس سے فریاد کرے گا؟ تو اسلام ویسے ہی جو حکم یہ دیتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ جانور کو جو ہے وہ اس کی خبر گیری کریں، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ امام علیہ السنت نے ذکر کیا کہ خبر گیری کا اتنا درس دیا گیا کہ دن میں 100 مرتبہ اسے دانا کھانے کا پوچھو۔
واہ،
تو یہ تو اوور آل جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ
مراد یہی ہے، 100 ٹائمز یا
زیادہ مرتبہ، کہ اس کو کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ اس کو حاجت ہو اور تم اسے جو ہے وہ نہ کھلاؤ۔
پچھلے دنوں میں یہاں پر اپنے علاقے میں روڈ پہ کھڑا ہوا تھا مفتی صاحب، وہ کچھ لڑکے جانور کو لے کر نکلتے ہیں، اب مین روڈ ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، اسی پر جو گایوں کو بھگاتے ہوئے نکلتے ہیں اور پیچھے سے بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، اس پر جو جانور بھاگ رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانور جا کے گاڑی سے بھی ٹکرا جاتا ہے یا کسی کے سامنے ہی دے مارا اس نے، تو اس طریقے سے بھی میرے خیال سے اس کی اجازت نہیں ملتی ہے
کہ اندر جانور کو جو ہے وہ تکلیف آپ پہنچا رہے ہیں، آپ کے اس سے جو ہے وہ تکلیف ہے، تو اس کی اسلام اجازت جو ہے وہ نہیں دیتا۔ تو اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ گھمانے پھرانے کے اپنے شوق کے اندر جانور کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے۔
اچھا مفتی صاحب، یہ بہت ساری باتیں صوبان بھائی نے حلال میٹ کے حوالے سے فرمائی، اور پھر بہت سارے پرسپیکٹو سے، زاویوں سے سمجھایا کہ اکنامکلی بھی یہ ہے، ایزی بھی ہے، میڈیکلی بھی بہت اچھا ہے، اور بہت سارے زاویوں سے کہ اسلامی طریقہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود، ان ساری چیزوں کے پائے جانے کے باوجود، ایک چیز اگر نہ پائی گئی تو وہ سارے کا سارا گوشت مردار ہے، اللہ کا نام نہ لیا۔
جی ہاں،
تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لینا کیوں ضروری ہے، اس کی کوئی وجہ اور حکمت ہے؟
دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذبیحے پر قصدن تر کرنا، یہ اس کو مردار بنا دے گا۔
اچھا،
ہمارے یہاں قربانی کے وقت پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو چار چھری پر ہاتھ رکھتے ہیں یا جن کے حصے ہوتے ہیں وہ ہاتھ رکھتے ہیں, تو ان کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جتنے ہاتھ رکھیں گے اب یہ سب تکبیر پڑھیں.
اچھا,
یہ گمان کرتے ہوئے کہ مجھے حاجت نہیں ہے, فلاں دوسرے نے پڑھ لی, وہ کہ اس نے پڑھ لی, تو اس سے بھی جانور حلال نہیں ہوگا.
اچھا,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے واضح طور پر, شریعت متعارک اسی کو اطاعت
کہیں. اتنی لاجکس ہونے کے باوجود بھی
جی ہاں
ایک چیز پر آ کر مسلمان رک جاتا ہے, وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم نہیں پورا ہوگا تو جانور مردار ہے, چاہے میڈیکل سائنس کہے کہ سب ٹھیک جا رہا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیا. اور یہ غیر مسلم اور مسلمان کے ذبیحے میں امتیاز بھی تھا نا, وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور غیر مسلم جو تھے وہ اپنے انداز سے کرتے تھے, بعض اوقات طریقہ بھی سیم ہوتا تھا
جی,
لیکن اس کے باوجود اللہ کے نام لینے والا جانور حلال ہو رہا ہے. اور اچھا مفتی صاحب, اگر کوئی بھول جائے نام لینا, بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہے تو سال میں ایک ہی بار چھری پہ وہ بھی انگلی سی رکھتے ہیں, انگوٹھا رکھتے ہیں, پھر کیا حکم ہوگا؟
لیکن بھولنے سے تو میں عرض کر چکا ہوں نا, اگر بھول گیا تو پھر حلال ہوگا, لیکن بھولنا واقعی بھول نہ ہو. اس میں جو ہے وہ جب سال میں ایک بار کرتے ہیں تو اس کو زیادہ توجہ سے کرنا چاہیے. اس کو جو ہے وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ ایک مولانا صاحب جو ہے نا وہ عید کا طریقہ بیان کرنے لگے, تو انہوں نے کہا کہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ عید کا طریقہ توجہ سے سماعت کریں. ایک میسج جو انہوں نے دیا, یعنی جو پڑھ ہی عید کی رہے ان کو تو یاد ہوگا, انہوں نے عید کی عید
یاد کو یاد نہیں ہوتا,
ان کو یاد ہے. تو جو پانچ وقت کی آتی ہے نا وہ توجہ سے ذرا عید کی نماز کا طریقہ سماعت
فرما دے, ڈفرینٹ
کے لیے تھوڑا سا.
اور جو آتے عید میں ان کو تو یاد ہوگا.
تو اس حوالے سے فرمایا ذبیحہ وہ کرے جو اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو, کیونکہ جانور کو تکلیف دینا, بعض اوقات کسی سے کھال کٹتی نہیں, اس کے آگے چھری نہیں پہنچنی اس سے, اب اس کے بعد دوسرے کو, پھر بالآخر قصاب کو. اس صورت میں جو اصل ذبیحہ کر رہا نا, وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غفلتوں میں وہ تکبیر کا ہی معاملہ رہ
جائے.
کئی قصاب ایسے ہوتے ہیں ان کا پورا منہ ہی گٹکے پان سے ایسا بھرا ہوا ہے اور وہ منہ ہی اوپر کنگو کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ذبح کریں گے, کیا تکبیر اس وقت انہوں نے پڑھنی. تو اس لیے اپنے جانوروں کو حلال طریقے سے اور درست شرعی طریقے سے, جو ایک مین کام ہے اس کو تو صحیح آسن انداز سے, یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ شادی کے پورے انتظامات بڑے اعلیٰ ترین کیے ہوئے اور جو اصل نکاح کا معاملہ ہے اس کو بس ایسے ہی رفع دفع ختم کر لیں. ٹھیک ہے, دو آدمی بیٹھ
گئے وہ نکاح کی طرح, اس کو
یعنی آپ یہ
اہم ترین
بقیہ سارے آپ نے کر لیے اور جو اصل کام ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ
زبردست. راشد بھائی کچھ مدنی پھول یہ فرما رہے ہیں, اس کی مثال یہ دے سکتے ہیں کہ وہ ساری محل ساری محفل کا روح رواں اور ساری معاملے کی جو جان ہے وہ یہی ہوتی ہے,
اصل معاملہ ذبح ہوتا ہے.
جی, جیسے آپ نے فرمایا کہ غیر مسلم بھی اپنے بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے, اور مشہور آیت مبارکہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ, جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیے گئے. یہاں پر شارحین نے یہی لکھا کہ احلال کا معنی کیا ہے کہ ای ذبح علی اسم غیرہ تعالی او کما قال, کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ معبودان باطلہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے کہ اگر کسی حرام جانور کو بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے, اگرچہ وہ کھانا حرام ہے لیکن اس کا گوشت پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے. اور حلال جانور کو اگر غیر خدا کے نام پر ذبح کیا تو اگرچہ وہ حلال تھا لیکن غیر خدا کے نام کی یہ نحوست ہوگی معبودان باطلہ کے نام کی کہ اب وہ حلال جانور بھی جو ہے جس کا گوشت کھانا حلال تھا ذبح شرعی ہونے کی صورت میں وہ حرام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ جانور پر اللہ کا نام لیا جائے.
اچھا, یہاں یہ بھی دیکھیں کہ مسلمانوں کے ایک کتنے خوبصورت ایک اعتقاد بھی ہے, ایمان بھی ہے. گھر کی بکری ہے, گھر کا جانور پلا ہوا ہے, اچھا بیمار تھا مردار ہو گیا, اسی کو یہ چھری چلا کے ذبح کرتے تو آرام سے کھاتے, لیکن سامنے مردار ہوا ہے, اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, نہیں اب تو مردار ہو گیا نا, مر گیا ذبح نہیں ہوا.
بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مارا وہ نہیں کھاتے, جس کو تم نے مارا وہ کھا لیتے ہو.
جس کو
اللہ نے مارا جو ویسے مر گیا.
ہاں, کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے نا کہ یہ اس کو جو اس طریقے سے مارا گیا ہے تو یہ اب تمہارے لیے مردار ہو گیا ہے.
وہ بھی اللہ کا حکم ہے, یہ بھی اللہ کا حکم ہے.
اور ان کی یہ سوچ ہے نا کہ جو آپ مار رہے ہیں وہ آپ مار رہے ہیں, جب
آپ تھوڑی مار رہے ہیں,
سوچے کہ آپ تھوڑی مار رہے ہیں. ابراہیم
دونوں اللہ نے مارا.
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چھری چلی تو تھی, مگر دیکھیں نا, رب کا حکم نہیں تھا تو ذبح نہیں ہوا.
زبردست. کال دیجیے گا.
میرا نام سعد الرشید ہے. سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے نصاب میں تھوڑی سختی ہے, مطلب یہ کہ یہ 52.5 تولے چاندی پر اس کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے اور 3 دن میں اگر کوئی مال کے نصاب ہے تو اس کو قربانی دینا پڑتی ہے, جبکہ زکوٰۃ کے لیے اس میں تھوڑی نرمی ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ مال پر سال پورا گزرے پھر 2.5% ہے, تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے.
کوئی بات آگے,
قربانی میں سختی ہے, صرف 3 دن میں مال ہو بھلے سال نہیں گزرا ہو تو بھی کرنی پڑے گی, اور زکوٰۃ 2.5% ہے, اگر یہ 40,000 بھی ہو تو شاید 10,000 کا تو حصہ ہو گیا ہے.
اگر تاریخ قربانی کے پر غور کریں تو بیٹے کے مقابلے کے اندر کہ بیٹا ذبح کرنا پڑتا, تو اب ذرا سوچیں کہ سختی کس طرف ہے اور کس طرف.
کیا بات, زبردست جواب دیا.
بہرحال اس طرح
سوچ لے, اولاد قربان کرنی ہوتی تو پھر کیا کہتے, تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے سر جھکا کر مان لینا چاہیے. جی
بالکل, جو شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہمارے لیے, جس کے پاس ہے کوئی مشکل نہیں ہے, مطلب کسی چیز کے ہمیں مشقت کے اندر ایسا نہیں ڈالا گیا کہ ہمارے استطاعت سے وہ باہر ہو جائے, طاقت سے بالکل وہ ایسی بات.
فرق بھی دیکھیں نا, جانوروں میں آپ کا مال چلا جاتا ہے, یہاں تو صرف ذبح کے بعد سارا کا سارا
آپ کا ہی ہے,
آپ کا ہی ہے, آپ ہی کھا رہے ہیں.
تو صوبان بھائی وہ آپ کا ہے پورا جانور ہے, اور چلیں 3 حصے بھی کر دیے, پھر بھی اتنا سارا آپ کے پاس اب بچا ہے,
وہ 3 حصے بھی مستحب ہے, اگر کوئی وہ بھی نہیں کرتا تو گناہگار
بھی اپنے پاس
نہیں کہتی. تو
کتنے دن کھا سکتے ہیں
چیزوں کے اعتبار سے جو ہوتا ہے,
گوشت کو کتنے دن کھائیں؟ اب مفتی صاحب نے تو کہا پورا بھی رکھ سکتے ہیں, تو کیا مطلب پھر رکھیں اور پورا سال اس کو چلائیں؟ ایک صاحب نے ذوالقعدہ میں کسی کو کھچڑا کھلایا, ہمارے ایک دوست کو,
ابھی ذوالقعدہ میں,
ابھی ذوالقعدہ میں پچھلے مہینے, اور بتایا کہ یہ پچھلے سال قربانی کا گوشت ہے, شکر میں نہیں تھا اس میں. کیا فرماتے آپ؟
جائز تو تھا ویسے,
کھانا جائز تھا, لیکن میرے کو اپنی طبیعت پر بوجھ ہوتا وہ.
ابھی جو ابھی سبحان میں بتائیں گے نا آپ کو گوشت کے نقصانات, پھر آپ
ابھی سن لیں.
شاگ بھی اس میں ایک تو گزارش یہ ہے کہ در حقیقت جو ریفریجریٹر ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے, ہم یہ سن لیتے ہیں پہلے, کہ ریفریجریٹر در حقیقت وہ بیکٹیریاز جو کہ گوشت کو خراب کرتے ہیں ان کی پروڈکشن کو سلو کر دیتا ہے, ختم نہیں کرتا. مثال کے طور پہ گوشت باہر پڑا ہوگا تو خاص قسم کے بیکٹیریاز ہیں, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں بایو ڈیگریڈیبل, اور ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈی بایو ڈیگریڈیبل. بایو ڈیگریڈیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ قدرتی فضا میں رکھیں تو یہ قدرتی طور پہ جو بیکٹیریاز ہیں پیراسائٹس ہیں یہ ان کے اوپر ایکٹ کریں گے اور وہ چیزیں گھل جائیں گی, مٹی میں مل جائیں گی یا وہ ختم ہو جائیں گی, ایویپوریٹ ہو جائیں گی. یہ چیز ایک نعمت ہے. اگر جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ کھلے ملتے اور یہ نہ ہوتے تو کیا حال ہوتا اس وقت, وہ ذبح ہو جاتے ہیں, کنزیوم ہو جاتے ہیں. اب یہ پلاسٹک جو ہے یہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ انڈس ویلی میں جو سب سے پرانی تہذیب ملی اور موئنجو داڑو وغیرہ میں بھی اگر پلاسٹک ہوتا تو شاید آج بھی وہاں سے یہ سر 5,000 سال بعد بھی آ رہی ہوتی. یہ بھول کے مٹی نہیں ہوتا, جس کی
پلاسٹک مٹی
جو بہت ہی نقصان دہ. اب یہ جو گوشت ہے یہ تو بڑی جلدی خراب ہوتا ہے, خراب ہونے کا مطلب کہ بیکٹیریا نے اس کے اوپر اثر کیا اور اس کو خراب کر دیا. جب اس کو ریفریجریٹر میں رکھیں گے تو اس بیکٹیریا کی گروتھ بہت سلو ہو جاتی ہے, اور جس وقت وہ جم جاتا ہے تو اس کی جو سلو ہے وہ زیادہ سلو ہو جاتی ہے, اور جب وہ بالکل فراسٹ ہو جاتا ہے یعنی بالکل اکڑ جاتا ہے اس فریج میں, فریزر کے اندر چلا جاتا ہے, تو بلا شبہ وہ بیکٹیریا کی گروتھ بالکل نلیفائی بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو ہم نے ڈاکٹر سے سنا پچھلے سال, نگرانی شورا نے سلسلہ فرمایا تھا, 3 سے 4 ڈاکٹر سے ہمارے ساتھ ہی تھے مرکز رول لاہور کے, تو کنسنسس یہی ڈیولپ ہوتا ہے. اصل میں عام ڈاکٹر اس کو ڈیل بھی نہیں کرتا, اس کو ڈیل کرتے نیوٹریشنسٹ, غذائیت والے خصوصی ڈاکٹر, انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کے حوالے سے. تو ان کے مطابق تو 1 ہفتے سے زیادہ کوئی بھی کھانا فریزر میں رکھ کے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جس وقت یہ فریزر اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا تھا کئی بیماریاں نہیں تھیں, اور جب سے اس کا یوز بڑھا ہے کئی بیماریاں آ گئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا ڈائریکٹ لنک فریزر سے ہے, لیکن ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کئی بیماریاں ایسی آ گئی ہیں. کھانا اتنا ہی رکھیں, اتنا ہی لائیں جو کہ شام تک ختم ہو جائے. خاص طور پہ جو ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں, اب آپ کو پتا ہے اس کو ری ہیٹ کرنا یعنی اس کو دوبارہ گرم کر کے کھانا, خاص طور پہ اوون میں, یہ ڈاکٹرز اس کے اوپر بہت زیادہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس کو نہیں پروسیس کرنا چاہیے. تو یہ جو گوشت ہے اس کے اندر کیٹیگریز ہیں. اگر آپ کا پکا ہوا گوشت ہے وہ کچھ اور دیر لے گا خراب ہونے میں, کیونکہ جب آپ گوشت کو پکاتے ہیں تو کئی جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو بوائلنگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں, تو وہ جب گوشت پکا ہوا فریزر میں رکھتے ہیں اس کی میعاد کچھ زیادہ ہے, یعنی اس کو تھوڑی دیر اور استعمال کیا جا سکتا ہے. جبکہ کچا گوشت جو ہے وہ میکسیمم جو ہے 1 ویک سے زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے.
کنکلوژن یہ کہ 1 ویک میکسیمم 10 ڈیز, اس سے زیادہ پھر آپ نہ رکھیں, کوشش کریں. اب میں آج ایک گوشت فروش سے ملاقات ہوئی کسی معاملے میں, کل معذرت, तो उन्होंने बताया कि हमारी दुकान 3 महीने तक नहीं चलती है ईद के बाद। मैंने कहा क्यों नहीं चलती, कहा वो गोश्त ही नहीं खरीदता कोई, वो ईद के फ्रीज किए हुए होते हैं। तो ऐसा है वाकई, लोग 3-3 महीने भी खाते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉल दीजिए।
जो हज पर जाते हैं सफा और मरवा की सही करते हैं, सफा से शुरू करते हैं। अब अगर किसी ने सफा के बजाय मरवा से सही शुरू कर ली तो अब उसके लिए क्या हुक्म है, क्या उसकी सही हो गई या वो दोबारा सफा से सही को शुरू करेगा?
जी मुफ्ती,
मरवा से जो फेरा सफा की तरफ गया ये वाला फेरा शुमार नहीं होगा, तो
बाकी सारे शुमार
होंगे, बाकी 6 हो गए, फिर एक उसे और करना पड़ेगा सातवां। अगर नहीं किया तो फिर ये उस सदका लाजिम होगा उस फेरे के,
एक सदका एक छूटने की वजह से
गुनागार भी होगा ना,
गुनागार भी होगा, है गुनागार भी होगा, तौबा भी
तौबा भी
और सदका जो है वो लाजिम होगा।
जो नहीं कहा था 3 दिन के दरमियान में भी अगर पैसे आ गए तो कुर्बानी करनी पड़ेगी, इतनी सख्त है? बल्कि यहाँ तक मैंने तो यूं ही सुना था मदनी मुजाकरे में कि अगर 3रे दिन के गुरूब आफ्ताब से कुछ लम्हे पहले भी अगर ये रकम आ गई और जानवर लेने की अब वो नहीं है,
टाइम नहीं है,
तो अब वो उतनी रकम उसे सदका करनी पड़ेगी।
इसी तरह है मुफ्ती साहब,
कुर्बानी वाजिब होने के बाद अगर कुर्बानी कोई ना कर सका तो अब उस पर एक बकरी की कीमत सदका करना वाजिब हो जाएगी। किसी के पास मुतायन जानवर, मतलब जानवर खरीद लिया था, हो नहीं सका, ज़बह नहीं हुआ, उसकी कुर्बान नहीं कर सके, और किसी वजह से भी बाज़ुकात इस तरह के सवालात होते हैं, किसी के घरों में कोई एमरजेंसी के वाकयात भी हो जाते हैं, तो वो कुर्बानी का जानवर भी ले लिया लेकिन अब खड़ा रहा, 3 दिन गुजर गए, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी अयाम कुर्बानी गुजरने के बाद जिन पर कुर्बानी वाजिब थी, जानवर खरीदा हो या ना खरीदा हो, एक वो बकरी की रकम सदका करेंगे, और अगर जानवर खरीदा हुआ था तो उसको जिंदा ही सदका कर दे।
किसको सदका करना है?
जो शरीफ फुकरा हैं।
ठीक है, जो जो कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, सबकी हिफाजत भी फरमाए, और माशाल्लाह लाखों लाख आशिकान रसूल अज़्म मदीना भी किए हुए हैं, हज की तैयारियां हैं, और चंद एक दो रातों के बाद अब मीना की तरफ रवानगी का सिलसिला होगा। आज पाकिस्तान में 5वीं शब है और मदीने शरीफ में 6ठी शब है, यानी 2 रातें हैं अब। 8वीं जो शब होती है वो आमतौर पे मीना में गुजारते हैं, या उसकी सुबह मीना में सुन्नत भी सुबह जाना है तो सुबह जो है वो सफर करते हैं, बाज़ आशिकान रसूल रात से पहुंच जाते हैं, तो ये सिलसिला भी अब शुरू होने वाला है। अल्लाह करे कि वहाँ जो हाजिर हैं उनके सबके हमें भी ये सआदतें मिले। कुछ सोशल मीडिया से सवाल शामिल करते हैं फिर इंशाअल्लाह जानवरों के अजायबात।
जी इशफाक भाई, ये यूट्यूब पर नजम शाह भाई ने आपके लिए कमेंट किया है कि आज इशफाक भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह नजर से बचाए।
जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया।
ये अफजल भाई ये सवाल कर रहे हैं, ये जुमला कहना कैसा है कि अल्लाह तुझे बर्बाद करे या अल्लाह ने फुलां को बर्बाद किया?
जी
बददुआ है ये किसी के बारे में ऐसा, तो बददुआ बिला इजाजत नहीं करनी चाहिए।
ये अहमद रजा ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में करेंसी कितनी हो के किसी शख्स के पास जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाए?
जी मुफ्ती साहब,
37 से 38 हज़ार रुपए अगर इतनी करेंसी होगी तो उस पर कुर्बानी।
और ये एक्स्ट्रा होनी चाहिए, सेविंग में होनी चाहिए या घर के खर्चे की?
हाजत असलिया से जायद हो, और फकत करेंसी होना ही जरूरी नहीं है, अगर घर का इजाफी सामान भी है जिसकी मालियत इतनी बनती है तो भी कुर्बानी वाजिब।
प्राइस बॉन्ड पे भी हो जाएगा?
प्राइस बॉन्ड पर भी होगी। इसी तरह जैसे ज़कात में लोग सवाल किया करते थे कि भाई प्लॉट हमारा रखा हुआ है उस पर ज़कात है, ज़कात तो उस पर नहीं थी लेकिन उसकी मालियत की वजह से कुर्बानी जरूर वाजिब हो जाएगी।
अच्छा, इसी तरह थोड़े से बॉन्ड है, थोड़ा सा करेंसी है, थोड़े से सोना है, सब चीजों की मालियत
पर होगा,
मिलाकर भी वो हुक्म दिया जाएगा?
हुक्म दिया जाएगा, बल्कि खवातीन का कुर्बानी के अंदर मामला जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात वाला यूं भी है कि सवाल, चूंकि रमजान में जो सवाल होते हैं ना वो कुर्बानी में उनके जवाब तब्दील हो जाते हैं कि भाई जहेज का वो सामान है जो इस्तेमाल में जो है वो नहीं आता, बिल्कुल ही हाजत असलिया से जायद है, तो अगर उस सामान की मालियत भी 52.5 तोला चांदी को पहुंचेगी तो भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।
वाह जी।
मोहम्मद इरफान है ये सवाल कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है, मैं यूनान में हूँ तो मैं इस बार कुर्बानी दे रहा हूँ और इसमें एक हिस्सा गरीबों के लिए होता है, इसका क्या किया जाए क्योंकि यहाँ कोई गरीब ही नहीं?
यूनान में गरीब ही नहीं? ऐसा अच्छा, ऐसा भी कोई मुल्क दुनिया में जहाँ गरीब नहीं? गरीब तो होंगे, अब क्या करें?
کھلائیں امیروں کو کھلا لیں
امیروں کو کھلا دیں خیر ہے
مسلمانوں کو کھلائیں
اس میں غریبوں سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر مانگنے والے یہاں پہ مانگنے والا جو ہے مراد نہیں ہے یعنی جو شرعی فقیر ہے مستحق زکات ہے تو اب مثال کے طور پہ ہم نے بتایا کہ کون غنی ہے 37,000 والا غنی ہے تو بھائی 35,000 بھی اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ شرعی فقیر ہے پھر
صحیح
غریب کو نہیں بھی دیا تو مستحب ہے نا غریب کو
اگر کوئی ملتا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے خود کھا لیں
خود کھا لیں اپنے دیگر دوست احباب کو رشتے داروں کو
میروں کو بھی کھلا سکتے ہیں جی سوال اگلا
یہ شعیب خان ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور ذبح کرنے والے کے منہ میں پان وغیرہ ہے اس نے دل میں اللہ کا نام لے لیا تو کیا جانور حلال ہو جائے گا
دل میں اللہ کا نام لے لیا یاد بھی ہے
دل میں تو ہر ایک کے ہے
ہر ایک کے
اللہ کو بولنا جو ہے وہی اس کا ضروری ہے اور اگر کسی نے اس طریقے سے کیونکہ یہ جو صورت بیان کر رہے ہیں یہ قصدن ترک
جان بوجھ کر
قصدن ترک والی یہ بھولنے والی نہیں ہے تو جانور حلال نہیں ہوگا
اللہ اکبر جی
اچھا اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ بولنے میں بھی اتنی آواز سے بولیں کہ اپنے کان خود سنیں
اچھا
بعض لوگ بولتے ہیں لیکن وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ بول دیتے ہیں یا آواز ان کے کانوں تک جو ہے وہ نہیں آتی تو بہرحال اتنی آواز سے بولنا
جانور کے ذریعے میں تو دیکھا اتنا زور سے بولتے ہیں پورا محلہ بھی
نہیں یہ یا تھوڑی سی مسٹیک یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جس نے اس کی دم پکڑی ہے وہ بھی بول رہا ہے
سب بولتے
جس نے رسا پکڑا ہے وہ بھی بول رہا ہے اور جس نے چھری پکڑی ہے وہ سب ان کو دیکھ رہا ہے تو وہی مسئلہ ہو جائے گا جو اصل دولہا ہے وہی پیچھے رہ گیا
اور جو
اصل پڑھنی ہے
جو دیکھ رہے ہوتے
یہ کیا شور اٹھاتا
ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں
اس لیے
اگر کہہ لیتے ہیں تو حرج ہے
کوئی حرج نہیں ہے لیکن جس کو کرنا ہے وہ ضرور
وہ نہ بھول جائے
وہ نہ بھولے
صحیح ہے
یہ امید توصیف رضا یہ سوال کرنی ہے کہ اگر کوئی باہر ملک سے پاکستان میں قربانی کروائے تو کن دنوں میں اپنی قربانی کروائے کیونکہ باہر ملک میں قربانی جو ہے وہ بعض دفعہ ایک دن پہلے ختم ہو جاتی ہے
کچھ ٹائم ڈیز کا فرق ہوتا ہے جیسے ابھی مدینے میں ایک دن آگے ہے ہم پیچھے ہیں
جی ہاں جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو اس کے ملک میں بھی قربانی کے ایام باقی ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ کوئی جیسے حاجیوں کے حوالے سے اگر ان کی کوئی قربانی یہاں پاکستان میں بالفرض کرتا ہے تو یہاں جب پہلا دن ہوگا ان کا دوسرا دن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب پہلے دن ہی کر لی اب ان کا جب ہمارا دوسرا دن ہوگا تو ان کا تیسرا دن جب ہمارا تیسرا دن تو وہاں ختم تو اب تیسرے دن ان کے حصے شامل نہیں
قربانی نہیں ہو سکے گی
تو اس لیے دونوں جگہ ایام قربانی موجود
دن کا بھی اعتبار کریں اور وقت کا بھی اعتبار کریں
جی
کہ وہاں جو غروب آفتاب کا وقت ختم ہے اس کے بعد یہاں قربانی نہیں ہوگی
بعض ممالک میں 12-12 گھنٹے کا بھی فرق
نہیں صبح اسٹارٹ ہونے کے ٹائم کے اندر بھی کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا یا وہاں پر مثال کے طور پہ وقت شروع وہ دن ہی شروع نہیں ہوا بھی
جی جی جی
وہاں نو ذی الحجہ مثال کے طور پہ اور آپ کے
آپ نے صبح فجر کے بعد ہی کر دی
ہاں
عید کی نماز کے بعد
تو بھی جو ہے وہ نہیں
اچھا جس کے ابھی جو بات ہوئی کہ وہ پان منہ میں ہے اور وہ اللہ اکبر نہیں بولتا ہے اور اس نے کہا دل میں تو اس نے بولنا ضروری تھوڑی ہے یا اس کو ہاتھ میں چاقو لینا اور بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا جب پان کی قربانی نہیں دینی ہے تو پھر کسائی سے ہی کٹوا لے یعنی اگر ایسا کرتا ہے کہ وہ دل میں بولتا ہے اور قربانی کے لیے وہاں پر چھری پھیرتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی
قصاب سے کٹوانا افضل ہے یا خود ذبح کرنا افضل
جانور ہی حرام ہو جائے گا قربانی تو ایک
مطلب میں آپ نے بات کر رہے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں
قصاب کا
سوال ہے قصاب ہی کوئی تو حال ہے
قصاب کی زیادہ
عام آدمی تو ویسے ہی نہیں ذبح کرتا کہ اس کو ذبح کرنا آتا ہے
یاد پڑ رہا ہے جس نے قربانی کرنی
ہے قربانی کرنی ہو تو زیادہ تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے
وہ قصاب کی
عمومی طور پہ قصاب کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں پان گٹکے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اچھا پھر یہ کہ دیکھیں جس نے سال میں ایک مرتبہ ذبح کرنا ہے نا وہ تو بہت احتیاط کے ساتھ وہ کام کرے گا لیکن جس نے جو ہے وہ پروفیشنل ہے اس کا کام تو وہ جلدی کے اندر ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں
قصاب کو اس معاملے میں پہلے سے اس بات پر تیار کیا جائے کہ آپ کلی وغیرہ کر لیں آپ نے بھی بسم اللہ یا اللہ اکبر میرے ساتھ پڑھنا ہے
صحیح ہے اچھا اگر قصاب نے نماز فجر یا عید کی نماز نہیں پڑھی ہو تو بھی وہ حلال ہو جائے گا
حلال تو ہو جائے گا جانور قربانی ہو جائے
ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں
اچھا متلکن پان کو وہ نہیں کہہ رہے کہ پان منہ میں ہوا تو قربانی ہی نہیں ہوگی یا جانور ہی حلال نہیں ہوگا
پان اور پڑھ لیا اللہ اکبر تو
پان کے ساتھ بھی اگر اللہ اکبر اس نے پڑھ لیا اللہ کا نام لے لیا تو ہو جائے گی
وہ امین بنے گا نا کر لے
ہم اس کو بولے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمومی طور پر جب بالکل پورا منہ بھرا ہوا ہو
نہیں پڑھا
بولا نہیں جاتا بات نہیں ہوتی تو
نہیں اگر ٹھیک نہ ہو منہ میں تو بول سکتا ہے آدمی سائڈ پہ رکھ کے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل گیا تو بھی قربانی تو ہو جائے گی
قربانی
ہو جائے
جانوروں کے عجائبات ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ہم کچھ کسی ایک مخلوق کے بارے میں جو جانوروں میں ہے یا پرندوں میں ہے یا کسی اور
اس میں حشرات الارض میں ہے, اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. اللہ پاک کی معرفت بھی اس سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی کیسی کیسی قدرتیں ہیں. ایک بہت ہی عجیب و غریب حشرات الارض میں سے ہے, لیکن بہت ہی اہم وہ جانور کہیے, اس کو کیا کہیے, کیڑا کہیے. آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں.
عید قربانی ہے, عید قربانی ہے.
ماسکیٹو یعنی مچھر, یہ بظاہر بہت ہی چھوٹا سا ایک کیڑا ہے, اڑتا پھرتا ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مچھر کی 300 سے زائد اقسام ہیں. یہ مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعی کا بھی ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی جان میں بھی کیا کچھ بنا سکتا ہے اور کیا کچھ اس کے ذریعے دکھا سکتا ہے. یہ اتنا خطرناک ہے کہ اسے دا بگیسٹ کلر آف ہیومینٹی, انسان کا سب سے بڑا قاتل اس کو کہا جاتا ہے, سب سے بڑی ہلاکت کی وجہ اسے قرار دیا جاتا ہے. صرف 19ویں صدی میں 20 کروڑ سے زیادہ افراد مچھر سے پھیلنے والی بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے. نر مچھر یہ بیماری نہیں پھیلاتا, امین بھائی, نر مچھر بیماری نہیں پھیلاتا, صرف مادہ مچھر ہی بیماری پھیلاتی ہے. مفتی صاحب اس کی وجہ سے کوئی اپنے بچوں کی امی کو تانا وغیرہ دے کے دیکھو, مچھر میں بھی نر جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرتا, وہ شریف مچھر ہوتا ہے, مادہ جو ہے وہ بیماری پھیلاتی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح یہ بہت ہی معمولی سا بظاہر چھوٹا سا یہ کیڑا ہے, 10 ملی میٹر کا یہ کیڑا ہوتا ہے, اور اس کا یہ حال ہے کہ ایک پیسے کے برابر بھی پانی اگر کہیں کھڑا ہو تو اس کی مادہ وہاں بھی انڈے دے دیتی ہے, اور انڈے اس وقت تک نہیں پھوٹتے جب تک کہ ماحول اور آب و ہوا جو ہے وہ سازگار نہ ہو جائے. مادہ جو ہے وہ خود اپنے حمل کی مدت جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے, اور اس وقت تک انڈے نہیں دیتی جب تک ماحول سازگار نہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک زبردست بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ماحول سازگار ہے, یہ ساری معلومات یہ کیسے اکٹھی کرتی ہے کہ اب مجھے انڈے دینے چاہیے اب نہیں دینے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے سینسز دیے ہیں, ایسی حصے دیے ہیں کہ وہ یہ جج کر لیتی ہے کہ اب جو ہے وہ گندگی وغیرہ کھڑی ہے تو اس وجہ سے اب مجھے انڈے نہ دوں گی تو کوئی کام ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک سمجھ لیجئے نشان ہے. اسی طرح یہ مچھر ایسی مخلوق ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ پایا جاتا ہے, اور گرم ترین علاقوں میں بھی مچھر ملے گا جہاں پہ 55 اور 60 ڈگری سیلسیس تک ماحول ہوتا ہے وہاں بھی مچھر ہے, اور جہاں پر مچھر بالکل سمجھے انسان بھی کپ کپا رہا ہو 60 ڈگری سینٹی گریڈ مائنس میں چلا جائے وہاں بھی مچھر کے انڈے پائے گئے, وہاں بھی مچھر کو دیکھا گیا, اس کے انڈے ایک جھیل میں موجود تھے. تو مچھر گرم ترین علاقوں میں بھی رہ سکتا ہے اور سرد ترین علاقوں میں بھی رہ سکتا ہے, اتنا سا جانور ہے. لیکن کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کو اینٹینا جیسا ایک مخصوص عضو دیا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ مخالف جنس کی آوازیں بھی سن سکتا ہے سگنلز کے ذریعے, اور اس کا ڈنک اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کی کھال میں بھی گھس جاتا ہے اور سانپ کی موٹی کھال میں بھی گھس جاتا ہے, اتنا سا ڈنک ہے. لیکن دیکھیں کمال ہے یہ, اور اس کے پاؤں دیکھیے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں, انسان کے 2 پاؤں ہیں, دیگر جانوروں کے 4 پاؤں ہوتے ہیں, اس کے 8 پاؤں ہوتے ہیں, 8 پاؤں ہیں, اور ایک تحقیق کے مطابق اس کے پاس 2 یا 4 آنکھیں ہوتی ہیں, آنکھیں بھی اس کی زیادہ ہیں انسان سے, یا 4 آنکھیں مجھے جو اس پر ریسرچ میں کسی نے اس کو کیا تھا کہ 4 آنکھیں ہوتی ہیں اس کی, اور اس کے دل بھی 2 ہوتے ہیں, اس کا جو دل ہے وہ 1 نہیں ہوتا 2 ہوتے ہیں. اور یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سا جانور اتنا سا کیڑا جو ہے اس میں کیا کچھ رکھ سکتا ہے, اور یہ کتنا بڑا انسان کا بھی کلر ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنا ماحول صاف ستھرا نہ رکھے تو بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے پھیل سکتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے کے آخر میں اس کا ذکر سورہ حج میں فرمایا ہے, اور یہ معبودان باطل کے ماننے والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم سب کے سب ان کو جمع کر لو, تم بھی ان کے ساتھ جمع ہو جاؤ, اور پھر تم انہیں کہو کہ ایک مچھر بنا دیں تو یہ مچھر بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. بظاہر تو چھوٹی سی بات تھی لیکن جب مچھر کو ڈسکلوز کیا گیا پتا چلا مچھر کتنی بڑی مخلوق ہے کہ مچھر کو پیدا کرنا یہ بھی کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ اپنی ذات کے نظاروں کو رکھا ہے. اگر ہم اسی کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت جو بڑھ جاتی ہے, اپنے خالق کی عظمت دل میں بڑھ جاتی ہے. انسان تو پھر انسان ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے. اور حدیث پاک میں ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اگر انسان اپنے آپ میں غور کرے تو کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہے اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نہیں رکھا. انسان تو اس کے بارے میں لوگ سنتے ہی رہتے ہیں, کیا کیا ایک سے ایک چیز انسان کے جسم کی ظاہر ہوتی ہے. تو غور کرتا رہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں, اس کی معرفت کے لیے اس کی قدرت کے نظاروں میں غور کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظمت, اس کی محبت دل میں بڑھتی ہے اور اس طرح اور بندہ عبادت کے قریب آتا ہے. چونکہ ان دنوں میں جانوروں کا بہترین انداز میں ذکر ہوتا ہے, جانوروں سے انسان کا جو قربت ہے, انسان کی قربت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. حلال جانور, قربانی کے لائق جانور محلوں میں آ جاتے ہیں, گھروں میں آ جاتے ہیں, گھر کے ساتھ ہی آپ بھی اندر سو رہے ہیں وہ باہر سو رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم اس سیگمنٹ کو کرتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں معلومات بھی ملے اور ہم سیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے معاملات کو دیکھیں, اس کی عظمت کے مزید قائل ہوں. صوبان بھائی کچھ اور مزید فرمائیں گے اس کے بارے میں.
اشفاق بھائی مچھر کے بارے سے فرما رہے ہیں,
مچھر کے بارے میں آپ ہی کی ریسرچ کچھ تھی آپ نے مجھے دی.
مچھر کے بارے میں میں اتنا کہوں گا کہ آپ نے جو کہا نا چار آنکھیں ہوتی ہیں, حقیقت میں کبھی کبھی مچھر کو مارنے کے لیے میں دور سے ہاتھ اٹھاتا ہوں نا,
پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہے,
وہ پتا نہیں کہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ نکلنے والی کرتا ہے. تو بہت بہت چار آنکھیں.
امین بھائی نے فرمایا نا, میں اس کو سائنٹیفکلی کلیئر کر دوں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مچھر اور مکھی کو جب مارنے کے لیے اخبار رول کیا جاتا ہے یا ہاتھ کیا جاتا ہے تو وہ کیوں نکل جاتے ہیں. مکھی کے اندر یہ زیادہ چیز موجود ہے, اس کی تو 50 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں. اس میں یہ
50 سے زیادہ,
ہاں جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی جو سائٹ لیول ہے وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. میں مفتی شفیق صاحب کی زیارت کر رہا ہوں, مفتی کفیل صاحب کی زیارت کر رہا ہوں, مدنی بھائی کو دیکھ رہا ہوں, امین بھائی کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی زیارت کر رہا ہوں, تو جو اسپیڈ یعنی میں ان کو دیکھ رہا ہوں, جو یہ ایکٹ کر رہے ہیں میں اسی کو دیکھ رہا ہوں, وہ آنکھ جھپک رہے ہیں, انہوں نے جو ایکشن پرفارم کیا ہے. مکھی اور مچھر اور بہت سے حشرات الارض اسی چیز کو سلو موشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب جب اگر سلو موشن میں وہ چیز ہو جائے گی تو آبویسلی اس کو پہلے پتا چل جائے گا, ہم جا رہے ہیں بڑی تیز لیکن وہ اس کو سلو موشن میں دیکھ رہا ہے اور وہ اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ بڑا شاذ و نادر ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ مکھی پکڑ بھی لے تو سب کو تمغے کے طور پہ بتاتا ہے میں نے مکھی پکڑ لی ہے. ویری ڈیفیکلٹ, وہ سلو موشن میں دیکھ رہا تھا, اس کی یہ سینسز بہت تیز ہوتا.
بکرا پکڑنا آسان ہے, مکھی پکڑنا مشکل ہے,
بالکل مشکل ہے, اور وہ بچ جاتے ہیں اس سے. میں نے وہ ایک چیز بعد میں جب ہماری بات ہوئی تو اس کے بعد میں نے ایکسپلور کی تھی, ریل گاڑی میں تھے تو اتنا زیادہ نہیں ہوا. میں ایک انٹرسٹنگ چیز شیئر کروں مچھر کے حوالے سے. اشفاق بھائی, مچھر کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں اس میں ملیریا سب سے زیادہ ہے. اب تو ملیریا کی ویکسینیشن آ چکی ہے کیونکہ بہت سی جگہوں کے اوپر ملیریا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. 10 لاکھ انسان مارے گئے تھے جب ملیریا کا پہلا ایپیسوڈ ہوا. اچھا, اب تو ملیریا کے بعد دوائیاں
تو ڈینگی, کانگو اور نہ جانے کیا کیا وائرسز آ گئے ہیں.
جی, ڈینگی, یلو فیور اور ملیریا, جو اینوفیلیس اور ایڈیس ایجپٹی, یہ دو مچھر کی اقسام ہیں, دونوں فیمیل ہیں, جن کے ذریعے پھیلتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ چلتا پھرتا ریفریجریٹر ہے. اب کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو ریفریجریٹر میں ہی رہیں گی, اگر وہ باہر آئیں گی تو خراب ہو جائیں گی. جس طرح پولیو کے ڈراپس ہیں جو پیے جاتے ہیں, اگر پولیو کے ڈراپس نارمل ٹیمپریچر پر آئیں گے تو وہ پانی بن جائے گا, وہ ٹھنڈ میں رہیں گے تو وہ پولیو کے ڈراپس رہیں گے, ورنہ تاثیر کھو بیٹھتے ہیں. اب یہ جو ملیریا کا پیراسائٹ ہوتا ہے, بیکٹیریا نہیں ہوتا, وہ رہ اس کے جسم میں سکتا ہے صرف, اگر وہ باہر ایکسپوز کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو مچھر ہوتا ہے, آپ نوٹ کیجئے کہ جس وقت یہ کاٹتا ہے اس وقت نہیں پتا چلتا, جب آپ اس کو مارتے ہیں یہ تو اڑ چکا ہوتا ہے یا کم از کم آپ کو کاٹ چکا ہوتا ہے, خون لے چکا ہوتا ہے. میں اس میں حیرت انگیز آپ کو ریسرچ بتاؤں جو میں نے پڑھی, کہ جب یہ کاٹتا ہے اس کے جسم سے 5 بلیڈز نکلتے ہیں, 5, ایک نہیں, اور ایک بلیڈ میں سے ایک دوائی نکلتی ہے.
وہ ڈرا رہے ہیں بھائی, 5 بلیڈ نکلتی ہے. اب مچھر بیٹھا ہوگا تو ہم بلیڈ ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے.
5 بلیڈ, آپ صحیح فرما رہے, دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے. تو ایک بلیڈ سے ایک دوائی نکلتی ہے جو کہ اینستھیٹک افیکٹ رکھتی ہے, یعنی اس جگہ کو سن کر دیتی ہے. اچھا, اب جب وہ سن ہوگی جگہ, اس نے آرام سے اپنا کام, یعنی آپ یوں سمجھے کہ وہ صرف ایک ڈنگ نہیں ہے, وہ پمپنگ کا, کٹنگ کا پورا نظام ہے. جس طرح
پورا بیگ لے کے گھومتا
ہے, بیگ ہو, کٹنگ بھی کرے گا, اینستھیزیا سے سن بھی کرے گا, پمپ بھی کرے گا خون کو, اب ایک دم اڑ جائے گا. جیسی وہ اڑا, اب دیکھیں انسان کی جلد میں 8 تہیں ہوتی ہیں, 8 لیئرز کے بعد خون وغیرہ شروع ہوتا ہے, یہ جلد خالی ایک چیز نہیں ہے, وہ 8 کے اندر کٹ کرتا ہے, پمپ کرتا ہے, پمپ کر کے اڑ جاتا ہے.
اللہ
اور اس کو وہ جو بے ہوشی کی دوائی ہے وہ لگا کے چلا گیا آپ کو, اور اب وہ آپ وہ دیکھتے ہی رہ گئے, آپ نے مارا اپنے آپ کو, وہ تو اڑ گیا. تو اب یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ مچھر سے بچنے کے لیے وہ جو ریپیلنٹس ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی دوائی بندہ لگا لے اس جگہ پہ جو کہ منع نہیں ہے, اور یہ اسپریز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ پھیپھڑوں کے لیے خطرناک بھی ہیں, زیادہ مقدار میں اس کو یوز نہ کیا جائے. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو مچھر سے ضرور بچایا جائے کیونکہ ان میں ملیریا کی شرح زیادہ ہوتی ہے, ملیریا مختلف طرح سے ریپرزینٹ ہوتا ہے, تو کوشش یہ کی جائے کہ مچھروں کو نہ رکھا جائے. اور یہ جو مکھیاں ہیں, مکھی کی موجودگی گندگی کی نشانی ہے, یہ ایک جنرل رول ہے, جہاں مکھیاں ہوں گی اس کا مطلب وہاں گند ہے. مکھی ایک ایروپلین کی طرح ہے, ایروپلین مسافروں کو لے کے جاتا ہے, مکھی جراثیموں کو لے کے اڑتی ہے, یہ جہاں بیٹھے گی ان جراثیموں کو ٹرانسمٹ کرے گی. تو کوشش کرنی چاہیے ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جس سے یہ دونوں حشرات الارض کی افزائش نہ ہو سکے.
ماشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین کتنی ساری معلومات ہمیں مل رہی ہیں, 10 مبارک راتیں یہ سلسلہ جاری ہے, آپ کی کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, کچھ کالز بھی ہمیں دیجیے گا. اور گوشت کھانے کے فائدے اور نقصانات, یہ آج ہمارا موضوع تھا, فائدوں پر کئی باتیں ہوئی, اب کچھ نقصانات کی طرف بھی آتے ہیں, اور کچھ نقصانات موٹے موٹے میں چاہوں گا کہ ہمیں صوبان بھائی بھی بتائیں, مفتیان کرام سے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پوچھتے ہیں, حضرت گوشت کھانا کب ناجائز و حرام ہو جاتا ہے, ایسا بھی کوئی صورت ہے؟
مردار ہوگا تو بھی ناجائز و حرام ہی ہے وہ کھانا,
بعض اوقات اور اس سے بدبو آنے لگتی ہے یا سڑ گیا,
بالکل ایسا جو سڑ جاتا ہے گوشت, تو اس کو
اب یقین ہے کہ کھائے گا تو بیمار پڑے گا.
نہیں, جو ویسے گوشت ہی سڑ گیا نا, خراب ہو گیا, سڑ گیا,
صحیح,
تو اس کو استعمال کرنا کھانا وہ بھی ناجائز.
حلال جانور کا بھی گوشت کے ہر اعضاء جو ہے وہ کھانے کی اجازت ہے, 22 اعضاء جو ہے وہ ناجائز ہیں, کہ وہ گوشت انہیں کہا بھی نہیں جاتا خیر, لیکن چونکہ جو ہے وہ کھائے بس بعض جگہوں پر کھائے جاتے ہیں, جانور کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے, تو اگرچہ جانور حلال ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں, ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ 22 اجزاء ہیں جس کا امام اہل سنت نے اپنے فتاوی میں ذکر فرمایا, اور امیر اہل سنت نے اسی سے اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار میں ذکر کیا گیا,
اس کی ڈیٹیل مل جائے گی,
تو وہاں سے جو ہے وہ دیکھ لیں, اس کا خیال رکھیں. پھر کھانے کے اندر شریعت مطہرہ میں اوور آل کھانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک یہ رول ہے بیان کیا گیا کہ اگر جو ہے وہ آدمی اتنا زیادہ کھا لیتا ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو, کہ پیٹ خراب ہونے کا جو ہے وہ گمان ہے, کہ جو ہے وہ موشن لگ جائیں گے, یہ طبیعت بدمزہ ہو جائے گی, تو اتنا کھانا, بھوک سے زیادہ کھانا, یہ جو ہے وہ حرام ہے, یہ گناہ ہے, چاہے وہ گوشت ہو یا کوئی بھی ہو. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہرحال اس عید کے موقع پر جو ہے وہ کھانے کی جو ہے وہ کثرت کی جاتی ہے, اور بعض لوگوں کو واقعی یہ کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہو, تو ایک تو یہ طبی اعتبار سے تکلیف میں آنا, اور دوسرا یہ کہ خود گناہگار بھی ہونا, جب حرام ہے تو حرام کا بندہ گناہگار بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اعتدال پسندی ہونی چاہیے, اور نہ صرف اعتدال پسندی بلکہ خوراک جو ہے وہ کم کھانی چاہیے, بھوک سے کم کھانی چاہیے, کہ یہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گوشت کھانا. یہ والی سنت تو لوگ شاید یاد رکھ لیں کہ جناب جو ہے وہ گوشت سردار بھی ہے اور کھانا بھی ہے, لیکن دوسری سنت بھی یاد رکھیں, کم کھانا بھی, بھوک سے کم کھانا سننا چاہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جیسا کہ میں نے ذکر کی, فرمایا کہ اگر میں یہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روز گوشت جو ہے وہ
کھلاتا,
لیکن آپ نے اس کے باوجود جو ہے وہ اختیاری بھوک جو ہے وہ اختیار فرمائی کہ آپ نے کم جو ہے وہ آپ نے
فاقہ کرنا بھی سنت ہے کہہ سکتے ہیں؟
جی بالکل,
کئی کئی دن کے فاقے بھی حضور نے فرمائے.
بالکل.
اچھا آپ نے ابھی فرمایا نا گوشت کے نقصانات, تو یوں بات کی جائے تو نقصانات یوں بظاہر تو کم ہی نظر آتے, فوائد بہت ہیں. دیکھیں میں گوشت میں بہت پسند کرتا ہوں, میرے دوست نے کہا کہ یار میں نے آپ کو یاد کیا, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا نا کہ جو گوشت کھاتا ہے نا زیادہ کثرت سے, اس کو بڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے.
اچھا
ہاں, تو وہ مجھے بھی محسوس ہونے لگا نا کہ حقیقت میں بڑھاپا دیر سے آتا ہے
ماشاءاللہ,
کیونکہ ابھی میری تو عمر بھی کیا ہے اس وقت, گوشت کھاتا ہوں مگر عمر بہت کم ہے میری, 50 سے ابو ہے,
تو کم کہاں ہوئی. ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی
نہیں دیکھا ہی کہاں ہے میں
نے, یہاں پر اللہ آپ کو مدینہ دکھائے اور کچھ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں
ہے.
میں گزارش کروں گا, جس طرح مفتیان اکرام نے ہماری بڑی اچھی رہنمائی فرمائی, بلا شبہ جو چیز اعتدال سے زیادہ ہو وہ خراب ہوتی ہے.
امیر علیہ سنت کی وہ بات مجھے صوبان بھائی یاد آ رہی ہے کہ رمضان شریف سے شروعات ہوتی ہے بھرنے کی, اور پھر آہستہ آہستہ یہ رگوں میں کولیسٹرول فیٹ بڑھتا جاتا ہے, بقرعید میں ہم دبا کے سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں, اور آپ کی ایک ججمنٹ ہے آپ کا ایک اپنے ایکسپیرینس سے بتا دیں. محرم الحرام میں سب سے زیادہ مطلب کہنا گورکنوں کا سیزن ہوتا ہے, سب سے زیادہ تدفین اور جنازے وہ آپ فرماتے ہیں یہ ہوتے ہیں. تو اس سے بھی یوں لگتا ہے کہ جب ہم کسی چیز میں اوور ہوں گے اور ایک لمٹ کراس کریں گے اس کے بعد تو نقصان شروع ہوگا.
ایک ایسا جملہ میں نے پڑھا آج, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ قربانی کیجیے, خود گوشت پہ قربان مت ہوئی.
بہت اچھی بات,
ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے, قربانی قربان مت ہوئی. اسی طرح مفتی قاسم صاحب آج فرما رہے تھے بڑی بات کہ ککل عباد پہ چھری چلانی, قربانی کے جانور پہ چھری چلانی ہے, ککل عباد پہ چھری نہیں چلانی, اس بات کا احتیاط کرنی ہے. اس میں اشفاق میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو ایک مرض ہے جو کہ گوشت کھانے سے بڑھ جائے گا, اس کو باقاعدہ گوشت دالیں منع کی گئی ہیں جو کہ یورک ایسڈ کا ہے, اور یہ ایک خاص عمر کے بعد لازمی بڑھتا ہے. جس طرح امین بھائی نے فرمایا 50 ایئرز ایج ہے تو کچھ ڈی جنریٹو چینجز ہوتی ہیں اس ایج میں آ کے, چاہے آپ کو بظاہر کچھ نہ لگ رہا ہو. شوگر کے پیشنٹ کو دل کے دورے کی کوئی درد نہیں ہوتی. ہمارے جو میکسیمم درد والی چیزیں ہیں نا انسان کے جسم میں جو ہو سکتی ہیں, اس میں ایم آئی یعنی مایوکارڈیل انفارکشن دل کا دورہ ایک چیز ہے کہ اس کی درد بہت شدید ہوتی ہے, لیکن شوگر کے پیشنٹ کو نہیں ہوتی.
اچھا تو
اگر یہ مت سمجھا جائے, یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے اور مجھے کچھ سمٹمز نہیں آ رہے تو میں ٹھیک ہوں. یہ یاد رکھیے میڈیکل کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ 30 ایئرس سے پہلے دل کا دورہ پڑنے کے چانسز بہت کم ہیں. جب میں نے دعوت اسلامی کی ڈاکٹرز مجلس کو جوائن کیا آج سے 15-16 سال پہلے, اب ظاہری بات ہے ڈاکٹرز مجلس میں جو اسلامی بھی ہوتا ہے اس کو کیس ریفر کرتے ہیں, میرے گھر کا کوئی فرد ہے, میرا ولیجر ہے, میرا دوست ہے, اس کو بیماری ہوگی. آپ دیکھیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس وقت میں 30 سال سے کم عمر کا کوئی کیس میرے پاس دل کے دورے کا آیا ہو, نہیں ہوتا. لیکن آج ہر چوتھا دن نہیں گزرتا 30 ایئر سے چھوٹا تھا, شادی نہیں ہوئی تھی, دل کا دورہ پڑ رہا ہے. وائے غذا میں بے احتیاطیاں. اب میں آپ سے کچھ عرض کرتا ہوں, یورک ایسڈ ایک بیماری ہے جو کہ بڑی عمر میں ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. فیمیلز کے اندر 2.4 سے 6 تک اس کی لمٹ ہے اور میل میں 3.4 سے 7 تک اس کی لمٹ ہے. اگر یورک ایسڈ اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو اب گوشت دالوں کی احتیاط لازمی کرنی ہوگی.
دالیں بھی کم کرنی ہوں گی
ورنہ یہ بہت تیزی سے بڑھے گا. اچھا یہاں پر کچھ افراد ایسے کرتے ہیں کہ خود سے پانی بہت زیادہ پیتے ہیں. بلا شبہ یورک ایسڈ میں پانی پینا بہت اچھا ہے, لیکن بہت زیادہ پانی پینا انسان کے بلیڈر یعنی مثانے پہ زور ڈالتا ہے. بار بار کثرت پیشاب سے اس کی روٹین بھی متاثر ہوتی ہے. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ یورک ایسڈ کی دوائی لے لی جائے, یورک ایسڈ کنٹرول میں آ جائے گا, ورنہ مختلف جگہوں پہ درد شروع ہو سکتی ہے, پرابلم ہو سکتا ہے. زیادہ گوشت کھانے سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے. نمبر 2 گاؤٹی آرتھرائٹس. آرتھرائٹس کہتے ہیں جتنے بھی جوڑ ہیں جسم کے ان کی سوجن کو اور ہڈیوں کے سخت ہونے کو, سٹیفنس کو آرتھرائٹس کہا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ کامن مرض ہو جاتا ہے ان لوگوں میں جو زیادہ گوشت استعمال کرتے ہیں. اچھا گوشت زیادہ کم کی میں دوبارہ ڈیفینیشن پیش کر دوں کہ ایک دن میں 250 گرام یعنی ایک پاؤ گوشت یہ انسان کے لیے بہت کافی ہے.
پروٹین کتنی بوٹیاں ہوئی ہیں؟
3 بوٹیاں. یعنی اب اس کو کچھ زیادہ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ 3 بوٹیاں اگر نارمل سائز کی کٹی ہو
پورے دن میں, دوپہر میں بھی رات میں بھی.
ہاں جی 3 بوٹی اور بھی چیزیں وہ کھا رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا,
بھی نہیں ہوا چکھنا جس کو بولتے ہیں, یہ بھی خاص کر کے ان دنوں میں.
اب اتنی عمر ہو گئی تو اب اتنے پہ گزارا کرنا ہوگا.
دوسرا اشفاق بھائی اس میں ایک اور عرض کروں گا کہ گوشت کے نقصانات کے اوپر تو تھوڑا میں نے آپ سے عرض کیا, اس میں ان دنوں میں جو جگر چیزیں گوشت کے ساتھ ملا کے کھائی جا رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو پیٹ بھر کے کھانا ہے, جب بھی انسان پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا اس کا میڈیکل ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ وہ کھانا دوبارہ وہ گندا ہو کے اس کی نالی میں آ رہا ہوتا ہے, اسوفیگس میں اس کی خوراک کی نالی میں, اسے ڈسپپسیا
کہتے ہیں.
اس کو ڈسپپسیا کہتے ہیں کیونکہ انسان کے جسم کے اندر جو ایچ سی ایل گیسٹرک جوس کی صورت میں پیدا ہوتا ہے بڑا سخت عذاب ہے, اس میں بلیڈ بھی ڈالیں گے تو گھل جائے گا. یہ پیٹ میں خود بخود ایکسکریٹ ہوتا ہے, دن میں 3 لیٹر تک ہوتا ہے. یہ زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ اوپر آتا ہے تو صرف کھٹی ڈکارے نہیں دے رہا ہوتا, یہ جو سوچے ایسا وہ ایسڈ ہے جو کہ لوہے کو بھی گلا دے گا, تو اس نے پیٹ کے اندر وہ موجود ہے, پیٹ کو کیوں نہیں گلا رہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جلدی بنی ہوتی ہے, میوکوزا اسے کہتے ہیں. وہ میوکوزا اگر کمپرومائز ہو جائے, تھوڑا سا تھن ہو جائے, تو پیٹ کیسے ایک دم سے جلتا ہے کبھی کبھار, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. تو جب ہم زیادہ کھا لیں گے پیٹ تو وہ زیادہ پروڈیوس کرے گا, پھر وہ اوپر آئے گا. اور کھانے کے بعد بیٹھنا یا لیٹنا یہ بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے. اس سے بھی یہ کھٹی ڈکاروں والا عمل اور ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اگر ہو جائے تو دوائی کھانی پڑتی ہے, لیکن اس کے سائڈ افیکٹس بہت خطرناک ہیں, وہ میں یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا, اتنے خطرناک.
اچھا,
تو یہ کہ وہ
تیزابیت ختم کرنے کی دواؤں کے بجائے اس کے اسباب کو ختم کیا,
اس کے اسباب کو ختم کیا جائے, چل لیں اس کو, آپ چل لیں, اگر کھا بھی لیا تو آپ دے.
عام طور پہ یہ کہ کھا پی کے ہم لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, پھر سستی بھی ایک ہو جاتی ہے تھوڑا سا, اسکول میں کھانا بھی گیا ہوتا ہے.
تو کچھ اسکول آف تھاٹ ورسٹ ایکٹ آف ہیومن کہتے ہیں کہ یہ بدترین کام کوئی کر سکتا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جائے یا لیٹ جائے. یعنی
کھانا کھانے کی کتنی دیر بعد سونا چاہیے؟
کھانا کھانے کے کم از کم دو گھنٹے بعد سونا چاہیے. دو گھنٹے تک کم از کم وہ کھانا مختلف اسٹیپس میں جاتا ہے نا, پہلے وہ نالی سے گزرتا ہے, پھر پیٹ میں آتا ہے, پیٹ سے پھر وہ چھوٹی آنت میں جاتا ہے.
اس دوران دو گھنٹے لیٹا رہے,
لیٹا دو گھنٹے چلتا رہے یا موومنٹ کرتا رہے,
لیٹا نہ رہے,
لیٹا نہ رہے.
چلے بولے دو گھنٹے گزار رہا ہوں موبائل پہ لیٹا ہوں, تو آپ نے تو پھر وہی بیڑا غرق کیا,
موونگ اسٹیٹس میں رہے. اسی طرح اشفاق بھی ایک اور چیز جو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ ہے کاربونیٹڈ ڈرنکس, سوڈا ڈرنکس, یعنی بوتلیں. اچھا, بوتلوں کو سب سے پہلا اس کا نقصان کیا,
بوتلیں کی بوتلیں ٹرک بھر بھر کے آ رہے ہیں محلوں میں. کیوں بھائی, عید آ رہی ہے,
عید آ رہی ہے,
اتنی بوتلیں پی جاتی ہیں عید میں, اور پھر وہ باربیکیو کے ساتھ.
اور اس کی وہ ریزن سب سے پہلے ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ واقعی کیوں ایسا ہوتا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو ان کا نقصان یہی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دا بگیسٹ ڈس ایڈوانٹیج از دیر از نو ایڈوانٹیج.
کھانا کیسے ہضم ہوگا؟
اب یہی میں عرض کرنے لگا
تھا, جائے گی تو ہوتا نا,
کہ یہ کھانا ہضم کرنے میں بوتل کا کوئی کردار نہیں ہے. مجھے کوئی ایک میڈیکل ریسرچ دکھا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بوتل سے کھانا ہضم ہوتا ہے. بوتل سے کھانا بالکل ہضم نہیں ہوتا. اچھا, پھر ڈکار کیوں آتی ہے؟ اچھا, ڈکار ہوتی کیا ہے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. برپس اس کو انگلش میں کہتے ہیں. جب بھی انسان کے جسم میں ہوا جاتی ہے, وہ ہوا واپس آ جاتی ہے. جب بھی انسان کھانا کھاتا ہے نا تیز تیز خاص طور پہ, تو ہوا کی کوئی نہ کوئی مقدار چلی جاتی ہے, وہ ڈکار کی صورت میں آتی ہے. جب بوتل پیتے ہیں تو بوتل میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے. وہ جب گیس جائے گی تو گیس سے تو باہر آنا ہی آنا ہے. اگر بہت زیادہ کھا لیا اور ڈکار نہیں آئی, اس کا مطلب کھانا ہضم نہیں ہوا, دوبارہ شروع کریں. ڈکار از ناٹ دا سائن کہ کھانا ہضم ہو گیا ہے, یہ صرف ایک فینومینا ہے. بوتل 250 جو ایم ایل کی بوتل ہوتی ہے, اس میں 7 چمچ چینی ہوتی ہے. کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ 7 چمچ چینی اگر آپ کسی کو ویسے ہی کھلا دیں نا, وہ الٹی کر دے گا. بوتل پی کے کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس میں ایک ایسی چیز ڈالی گئی جو اس کو الٹی بھی باہر نہیں آنے دیتی. یعنی ایک تو ظلم اس کے اوپر یہ کہ وہ اندر ہی رہے, باہر نہ آئے. تو بوتل پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اس میں ایسی ڈرنکس جو کاربونیٹڈ ہوتی ہیں, اس میں انسان کا دانت رکھ دیا گیا اور کہا دیکھتے جائیں. وہ دانت پورا کا پورا گھل کے ختم ہو گیا. یعنی یہ بوتلیں انسان کے جسم میں کیلشیم ڈپوزٹ کو ختم کر دیتی ہیں. اس کے اندر یہ ایسی تاثیر ہوتی ہے کیلشیم ڈپوزٹس کو. کیلشیم کن دو چیزوں میں ہوتی ہے؟ دانت میں اور ہڈیوں میں. یہ کیلشیم سے بنی ہوتی ہیں. اب جو انسان یہ زیادہ یوز کرتا اور کچھ دیر بعد یہ شکایت کرتا کہ دانت ختم ہو رہے ہیں, ہڈیوں میں درد ہو رہی ہے, یہ لا محالہ اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح کاربونیٹڈ ڈرنکس کا میں نے آپ کو بتایا. اسپائسی فوڈز بہت زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہیے, بہت زیادہ مسالے مرچ نہیں لگانے چاہیے. اور آخری چیز جو میں ہم ڈسکس کروں گا وہ ہے آئل, آئل اور گھی. یاد رکھیے, آئل اور گھی کی جو روزانہ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف 20 گرام, یعنی 4 چائے کے چمچ ہے. آئل دن میں صرف 4 چائے کے چمچ ایک نارمل انسان یوز کر سکتا ہے.
کون سا آئل؟
آئل اس کے اندر سب سے بہترین تو جس طرح امیر السنت بھی فرماتے ہیں, کارن آئل یا آلیو آئل ہے. آلیو آئل سب سے اچھا ہے, لیکن چونکہ وہ ایکسپینسو ہے. کینولا آئل بھی اٹس ایکولی گڈ. دنیا میں سب سے سستا آئل کینولا آئل ہی ہوتا ہے. لیکن
ویجیٹیبل آئل نقصان دہ.
ویجیٹیبل آئل بھی بہت اچھا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ویجیٹیبل, لیکن کارن آئل جو ویجیٹیبل میں ہے وہ سب سے بیسٹ, وہ بھی ایکسپینسو ہے.
کون سا آئل نقصان دہ؟
نقصان دہ آئل فار ایگزامپل, اگر ایک آئل ایسی چیز سے ایکسٹریکٹ کیا گیا, چربی وغیرہ سے بنایا گیا, یا بہت زیادہ یوز کیا گیا, اس کے اندر فرائی چیزیں بہت زیادہ کی گئی ہیں. اچھا, اب وہ نقصان دہ لمٹ میں داخل ہو جائے گا. ورنہ جو عام آئل ملتے ہیں ان کی لمٹ آپ رکھیں, جس سے میں نے بتایا آپ کو, 4 چائے کے چمچ 20 گرام, دل کے مریضوں کے لیے 2 چائے کے چمچ, بچوں کے لیے 5 چائے کے چمچ. ہو
زیادہ بھی لے سکتے,
زیادہ بھی لے سکتے.
آپ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ.
میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن چونکہ
پیپر دے دیں, باقی تو کیا بچا ہے سب ماشاء اللہ. آپ سیکھ گئے.
بس دل یہ چاہتا کہ جب سلسلے میں آئے آپ نے بتایا تھا تو تیاری کر کے آئی جائے.
بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی, اور وقت بھی ہمارا آگے کی طرف جا رہا ہے. گوشت کے فائدے بھی بیان ہوئے, نقصانات بھی بھرپور انداز میں بیان ہوئے. مفتیان کرام سے گوشت کے حوالے سے ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں سننے کو ملی, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گوشت کے حوالے سے کیا مدنی پھول دیے وہ بھی ہم نے سنے, اور گوشت کھانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں امین بھائی نے بھی بیان فرمایا. بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے نا,
بڑھاپا.
تو آپ گوشت کھائیے, لیکن لمٹ میں کھائیے, اعتدال سے کھائیے. اور پورا سال کھانے والے کو چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ غریبوں کو کھلائے, کہ زیادہ غربا وہ جو عام دنوں میں بےچارے کھا ہی نہیں سکتے پورا پورا مہینہ چھ چھ مہینہ ان کے گھر میں گوشت نہیں ہوتا انہیں زیادہ کھلائیے آپ کو انشاءاللہ
مطلب غریب کو نقصان نہیں ہوگا
غریب کو نقصان نہیں ہوگا
یہ جو آپ چھ مہینے جس نے نہیں کھایا تو نہیں ویسے ہی کہہ
بےچاروں کے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی حضرت بات تو ایسے ہوتا
امین بھائی نے جو بات بیان کی ہے نا اور صوبان بھائی نے دو سو پچاس گرام کی اجازت دی ہے تو اب جو شرائی ہوگا تین مہینے کا پورا حساب کتاب بنائے گا کتنا ہو گیا 250 per day گئے
تو چار دن میں ایک کلو
مہینے نہیں کھایا اس نے بل فرض دو ڈھائی مہینے نہیں کھایا گوشت یا اس طرح نہیں کھایا تو اب اس کے لیے کیا مطلب
تین مہینے نہیں کھایا تو اب اگلے تین مہینے آدھا آدھا کلو کھا لے
لیکن 250 gram کے اندر سے جو اس کو وائٹامن B12 اور پروٹین ملنی ہے اس حساب سے نیوٹریشنسٹ اس کو ایڈجسٹ کیا ہے جس میں مفتی صاحب پہلے بات ہوئی کہ ویجیٹیبل جو کھاتے ہیں اگر وہ اتنی ہی پروٹین کی بی وائٹامن کی اور آئرن کی مقدار کہیں اور سے لے لیں جو نہیں ملے گی مثال کے طور پہ جو 250 gram گوشت میں پروٹین ملنی ہے ہو سکتا ہے وہ 2 kilo جا کے پالک کے اندر اس کو ملتی ہو اب وہ ایک نظام ہے نا جتنی دیر اس نے نہیں کھایا اتنی دیر وہ ڈپرائیو رہے گا مثال کے طور پر اس میں آئرن کی ڈیفیشنسی رہے گی اس کو انفیکشن ہو سکتے ہیں اس کی گروتھ رک سکتی ہے آئرن اتنا مین کمپوننٹ ہے کہ آئرن نہ ہو انسان کی ذہنی گروتھ رک جاتی ہے اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ریٹین کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی اب جیسے ہی مشین کو آپ نے آئل نہیں دیا تب تک تو وہ خراب ہی رہے گی جیسے اس کو آئلنگ کی وہ چلنا شروع ہو جائے گی تو جب تک وہ یہ چیزیں اپنی کم رکھے گا اس کو پرابلم ہوگی لیکن جیسے ہی پروٹین انٹیک شروع کرے گا دوبارہ سے شروع ہو جائے گا
غریبوں کو بھی چاہیے بل نہ پڑے اس پہ
یہ جاب تو ہے نہیں کہ سال بھر کی چھٹیاں ہی نا ایک 30 دن کی چھٹیاں تھی وہ نہیں کی تو اگلے ماہ میں 30 دن کی چھٹیاں گزار لی اب یہ 30 دن یا سال بھر میں 6 مہینے گوشت نہیں کھایا تو اب 6 مہینے کا بقیہ دن میں پورا
کر کے ایسا نہیں اچھا کچھ سوالات شامل کرتے ہیں سوشل میڈیا کے پھر بد اخلاقیاں سیگمنٹ ہمارا رہتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ 12:12 ہو رہے ہیں ہمارے اسکرین پر
یہ غلام مصطفیٰ بھائی سوال کر رہے ہیں سفر حج میں نماز پڑھنے کے کیا احکام ہیں قصر پڑھیں یا مکمل
سفر میں
دیکھیں حج کے انہوں نے بتا رہے ہیں حج ہو یا کوئی اور بھی سفر ہو حج میں بطور خاص پوچھتے ہیں کہ اس میں ہم مکمل پڑھیں گے یا اس میں قصر کریں گے تو جہاں جہاں وہ مقیم کی کیٹیگری میں تاریخ میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی اور جہاں اگر وہ مسافر ہی رہیں گے تو پھر وہ قصر کریں گے اب یہ ہر ایک کا پیکج کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اب جو ان دنوں میں جا رہے ہیں بالفرض ذوالحجہ میں جاتے ہیں یا منا میں جانے سے پہلے پہلے ان کو 15 دن وہاں نہیں ہوتے تو اب ان کا منا کا سفر شروع ہو جاتا ہے آگے تو یہ پہلے بھی مسافر تھے منا میں بھی مسافر ہیں اب یہ 12 کی رمی کرنے کے بعد مکے میں آ کے کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں
وہاں دیکھ لیں کہ
پھر کتنے دن یہ آگے کا قیام کر رہے ہیں اب اگر وہ بھی اس سے کم ہے تو پھر وہاں بھی مسافر اس طرح مدینہ منورہ جاتے ہیں تو عام طور پہ 8 دن کا ہوتا ہے عام طور پہ تو وہاں بھی مسافر رہتے ہیں تو بیسک ہم جائے سفر جب بھی اختیار کرتے ہیں تو اتنی ضروریات کی اشیاء کو ہم جب غور فکر سے دیکھتے ہیں تو وہاں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میری نماز کا کیا حکم ہے کئی لوگ تو اپنا پورا شیڈول لے کے آتے ہیں دارالافتاء میں بھی لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ شیڈول ہے اس کے مطابق کہاں کہاں میں نماز کیا پڑھنی
تو وہاں بھی اپنے عاشقان رسول مفتیان کرام ہوتے ہیں آپ ان سے بھی اس کی معلومات لے لینی چاہیے جی
رضا اقبال بھائی یوٹیوب پہ یہ کمنٹ کر رہے ہیں سبحان بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں سبحان بھائی ماشاء اللہ زبردست ڈاکٹر نہیں ہے پھر بھی اتنا کچھ معلوم ہے ماشاء اللہ اور یہ عامر اتاری یہ بھی یوٹیوب پہ سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کتنے دن کی ہو اور کیا کیا پابندیاں ہیں
انتقال پہ کتنے دن کی عدت ہے
اگر تو عورت حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت ہوگی ورنہ 4 ماہ 10 دن عدت ہوگی
انتقال والی کے لیے بھی یہی ہے
یہ انتقال والی کی ہی جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں
اگر حمل ایک دن میں ہو گیا
جی حمل اگر جو ہے وہ شوہر کے انتقال کے جو ہے ایک دن بعد بھی ہو گیا تو بھی عدت ختم ہو جائے گی بچے کی پیدائش عدت حاملہ کے لیے ورنہ 4 ماہ 10 دن ہے اور عدت والی کے لیے سوگ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی اور گھر سے باہر بلا عذر شرعی نہیں نکل سکتی
اکرم رضا ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوران حج عورت کے لیے سر کے کتنے بال کٹوانے کا حکم ہے
تقصیر عورت کے لیے ہے اور تقصیر یہ ہے کہ اپنے بالوں کے چوتھائی کا ایک پورا عمرہ کر کے فارغ ہوں گے تو اس میں جیسے مرد حلق کرواتے ہیں یا مرد بھی تقصیر جن کے بال اگر اتنے ہیں تو تقصیر کرتے ہیں تو عورتوں کے لیے ہائی تقصیر تو اپنے چوتھائی بالوں کا ایک پورا اور اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ پورے بال لیے تو
یوں اگر اس کے تین حصے کر لیں تاکہ چوتھائی اس طریقے سے حساب کرنا کچھ زیادہ ہی بال ہوئے تو اب اس بالوں کو اپنے انگلی پر لپیٹا تو یہ تقریباً جب لپیٹیں گے تو ایک پورا بنے گا
پورا ہو جائے گا اس کو کاٹ لیں
یہ خود کاٹ
اور حج کے سفر پہ یہ ضروری نہیں ہے جب جب احرام سے فارغ ہونا ہے تب کے لیے ضروری
ہمیں ہونا سمجھے عمرے میں بھی اور حج
اور جتنے عمرے کریں گے ہر بار یہ
جی ہر بار کرنا
اثر کرنا ہوگا مدنی رضا بھائی کچھ اشعار نعت شریف کے ایک دو سنا دیں پھر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
حقیقت میں بول
ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے بد اخلاقیاں ہم اس کی طرف چلیں گے
عید قربانی ہے عید قربانی ہے
ہم نے کئی باتیں گوشت کے حوالے سے جانوروں کے حوالے سے بھی سنی ایک بد اخلاقی یہ ہوتی ہے عام طور پہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جانوروں کو سنبھالنے والے جانوروں کو کیئر کرنے والے بعض اوقات چونکہ ماہر نہیں ہوتے چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں چارہ اتنا ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ بہت زیادہ چارہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے مال جو ہے وہ ضائع ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایسا بھی نہ کریں کہ بالکل افراط و تفریط میں آپ بالکل دوسری طرف چلے جائیں اتنا چارہ ضائع ہو رہا ہو کہ مال کا اسراف اس میں نظر آ رہا ہو بعض اوقات وہ چارہ جو ہے وہ گلی میں ہے یا روڈ پر جہاں بھی آپ نے جانور باندھے ہیں بالکل وہ سب کے سامنے پڑا ہے گرا ہوا بھی روڈ محلے میں پڑا ہے اس کی صفائی کا کوئی بندوبست نہیں کرتے تو لوگوں کے آنے جانے کا گزرنے کا بھی یہ راستہ ہوتا ہے تو جانور کو بھی ایسی جگہ باندھیں جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو چارے اور جانور کے کھلانے پلانے کے معاملات میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ چارہ وغیرہ ضائع نہ ہو اور لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ پر گندگی وغیرہ بھی نہ ہو مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیں گے
بد اخلاقی میں کچھ
حوالے سے؟
کسی بھی حوالے سے کوئی بد اخلاقی؟
بد اخلاقی میں یہ کہ بلا ضرورت گاڑی کا ہارن بجانا، بالخصوص جب رات کے وقت آپ کسی گلی محلے میں آئیں اور وہ ٹائم جب عام طور پہ لوگوں کے آرام کرنے کا ہی وقت ہوتا ہے، تو بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے جو ہے وہ کسی کے گھر کے سامنے بھی اگر اس کو بلانا ہے تو بجائے یہ کہ وہ ان کی بیل بجائے دروازے پہ اتر کے ان کے، وہ اپنی گاڑی کی بجاتے رہیں گے، وہ
پی
کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، یعنی اس سے نہیں کہ کتنے لوگوں کو اذیت اور
لوگ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں،
جی ہاں، تو یہ اس سے بچنا چاہیے۔
مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیں گے؟
خاص طور پر یہ عید قربان کے حوالے سے کہ جانوروں کو جو تنگ کرنے کا جو ایک وہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اپنی خوشی کے لیے لوگ جو ہے وہ جانوروں کو گھماتے یا پھراتے ہیں یا انہیں جو ہے وہ زیب و زینت جو ہے وہ کرواتے ہیں، اس میں اس بات کا خیال کریں کہ اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تو اپنے شوق کے اعتبار سے کر دیتے ہیں لیکن واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جانور کو اٹھنے بیٹھنے میں اس چیز کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی زیب و زینت اپنی جگہ لیکن اس جانور کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، تو اس بات کا خیال رکھنا۔
اس کے علاوہ گھمانے پھرانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جانور گاؤں دیہات سے عام طور پہ آئے ہوتے ہیں، وہاں کی زمینیں مٹی والی اور کچی ہوتی ہیں، وہاں چلنے میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن یہاں شہروں میں ڈامر والے روڈ ہیں، اس پر آپ کھر والے جانور کو اتنا زیادہ دوڑا رہے ہو،
دوڑاتے ہیں، پھر یہ
پاؤں چھل جاتے ہیں، چر جاتے ہیں،
چھل جاتے ہیں، اور پھر وہ چلتا نہیں تو اس کی دم جو ہے وہ مروڑ رہے ہوتے ہیں، کان سے پکڑ کے جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کے اندر واقعی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کل کو یہی جانور مجھ پر مسلط کل قیامت میں کر دیا گیا، کیونکہ یہ نا کہ جو اس طرح کرے گا ظلم جانور اوپر تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جانور اس پر مسلط فرما دے گا اور وہ اس سے جو ہے وہ بدلہ لے گا، تو اپنے اس وقت کو بندہ سوچے اور ایسی کاموں سے بچے۔
وہ نہیں امیر اہل سنت نے بتایا فرمایا تھا کہ وہ آپ نے دم کے اوپر کہا نا، تو پھر بازوں کی تو پھر دمیں بھی ہاتھ میں آ جاتی ہیں، جب یوں گھماتے ہیں دم کو تو وہ چپکا کے بیچ دیتے ہیں،
بعض ایسے فراڈ بھی کرتے ہیں،
فراڈ بھی کرتے ہیں،
بد اخلاقی ہے،
بد اخلاقی ہے، اور یہ بد اخلاقی میں میں اس بات کو بھی بد اخلاقی سمجھوں گا کہ آپ نے اپنا جانور کسی کے گھر کے سامنے باندھ دیا اور وہاں پر وہ اس کی گائے کا چارہ وہ چڑھنے لگ گیا، یا پتا چلا جہاں پر چارہ لینے گئے تو وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے گفتگو میں لگ گئے، وہ سامنے والے کا چارہ وہ
جانور کھا
رہا ہے اور اپنے دیکھ بھی رہے ہیں، تو وہ جانور ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم سوچیں اس کا کیا قصور، اسے تو سمجھ نہیں، مگر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا چارہ، یہ بھی حقوق العباد،
کسی کا چارہ دکان کے علاوہ بعض لوگوں کی کیاریاں پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں،
یہ بھی ہے،
وہ جانور کو لے کے وہاں پہ کھڑا کر دیا، وہ اس کا ساری کیاری کھا گیا،
پورا صاف کر دیا،
یہ بھی درست نہیں،
معلوم ہوا بعد میں گھوم کے دیکھا تو وہ پھر وہ بس وہی
گملہ پڑا ہوا ہے،
گملہ پڑا ہوا ہے، تو وہ کہاں گیا پودا پتا چلا وہ بکرے نے یا گائے نے چڑھ دیا،
کے پیٹ میں چلا گیا۔
بالکل
فوان بھائی کچھ بیان فرمائیں گے؟
جی اس میں اشفاق بھائی، جس طرح الحمدللہ عید قربان کے حوالے سے گوشت کا سب سے زیادہ عنصر نمایاں ہوتا ہے، ہمارا آج کا موضوع بھی تھا جس طرح آپ نے شیئر کیا تھا کہ گوشت کے حوالے سے، تو میں اس میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ گوشت کی انڈسٹری ہی صرف ان دنوں میں بوسٹ اپ نہیں ہوتی، عید کے اس تہوار سے پورا ایک سسٹم ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک اصول ہے معیشت کا، گیو اے مین اے فش اینڈ یو فیڈ ہم فار اے ڈے، ٹیچ اے مین ہاؤ ٹو فش اینڈ یو ہیو اے بزنس مین، کہ کسی کو اگر بھوکے کو آپ ایک وقت مچھلی دے دیتے ہیں تو اس کی اس وقت کی بھوکا تو بندوبست آپ نے کر دیا، لیکن اگر اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں تو آپ نے ایک بزنس وہاں پر بنا دیا۔ اب غربت کا یہ علاج نہیں ہے اکنامکس کے اندر کہ آپ ہر غریب آدمی کو پیسے پکڑانا شروع کر دیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی دی جائے۔ اب صرف عید کے دن کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک اسپیشل ٹرم کوائن کی گئی، اس کا نام ہے عید ایفیکٹ، کہ عید پہ معیشت پہ اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آپ امیجن کریں گے کہ عید کی برکت سے تقریباً 103 انڈسٹریز ہیں، صنعتیں ہیں جن کو بوسٹ ملتا ہے، 103، اس میں کچھ پرائمری ہیں کچھ سیکنڈری ہیں۔ پرائمری انڈسٹری سے مراد کیا ہے؟ یہ مویشی حضرات ہو گئے، یہ اس طرح ایگریکلچر جو چارہ ہے، چھری تیز کرنے والے قصاب صاحبان جو ہیں، اس کے علاوہ ایگریکلچر پٹھے وغیرہ جو بکتے ہیں، یہ تو پرائمری انڈسٹری ہوگی جس کو
پڑھا تھا کہ تقریباً 250 انڈسٹریز اوپن ہو جاتی،
103 سے زیادہ اس میں، تو پھر وہ ابھی
بات تو ایسی ہیں جو بالکل ختم ہوتی ہیں، رکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ
उठ जाती है, खुल जाती है,
ऐसे ही
बास इंडस्ट्रीज के काम बढ़ जाते हैं,
बूस्ट मिलता है, कई इनिशिएट हो जाती है। इसी तरह अशफाक भाई, ये तो मैंने प्राइमरी बताई ना, जो कि चार पांच बड़ी इंडस्ट्रीज डायरेक्ट फायदा ले रही है, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री भी है। सेकेंडरी इंडस्ट्री किस तरह फायदा लेती है, जिस किसान ने आमतौर पर माइक्रो फाइनेंसिंग यही करते हैं, गोट किसान वगैरह, इनके पास जब पैसा आता है जानवर बेच के, ये अपने गांव वगैरह में आते हैं, ये जमीनें खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, जरात का सामान खरीदते हैं, कुछ शादियां पेंडिंग होती हैं, शादियां करते हैं, अपने घरों की तजरियों आराइश का काम करते हैं। अब ये सेकेंडरी, ये इंडस्ट्री भी इसके साथ ही बूस्ट की जाती है। अब जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, पैसे बहुत ज्यादा फ्लो करते हैं, और ये पैसा जो जब घूमता है, यानी पैसा सर्कुलेट करता है, इट्स जस्ट लाइक ब्लड इन द बॉडी। सर्कुलेटिंग मनी इज जस्ट लाइक सर्कुलेटिंग ब्लड इन द बॉडी। जितनी अहमियत एक इंसान के जिस्म में खून की गर्दिश की है, इतनी अहमियत एक इकोनॉमी के अंदर वो सर्कुलेटिंग करेंसी की होती है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 7.3 मिलियन जानवर 2016 में थे, और 2017 में ये 8.1 मिलियन जानवर हो गए। इतनी बड़ी बेनिफिट इसके अंदर होता है, इतना ज्यादा बूस्ट होता है कि इसका बहुत फायदा होता है। इसी तरह दीगर ममालिक के रहने वाले भी पैसे भेजते हैं, खाने पकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का उसके अंदर होता है। और आखिर में मैं अर्ज करूंगा कि इसका स्नोबॉल इफेक्ट होता है। अगर आप किसी पहाड़ पे जिसपे बर्फ हो, ग्लेशियर हो, उसके ऊपर छोटा सा कंकर फेंकेंगे ना, तो जब वो नीचे आएगा तो अपने साथ बर्फ को लपेटता हुआ आएगा, और जब वो नीचे आएगा तो बड़ा तोदा बन चुका होगा। इसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, कि आपने शुरू तो बड़ी छोटी सी बात से की, लेकिन एंड तक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तो ईद में बजाहिर लगता है कि सिर्फ मवेशियों का काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी मईशत जो है, पूरी दुनिया की मईशत के अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट आता है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत सारे मदनी फूल आज अल्हम्दुलिल्लाह मिले। आप शायद एक दिन के लिए बाबुल मदीना आए थे,
जी जी,
आपकी रवानगी कब की?
कल की इंशाल्लाह,
कल की। चलें, बहुत शुक्रिया आप।
अगर एक दिन माशाल्लाह इन्होंने 10 दिन जितना माशाल्लाह
माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनों, आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनों, लूट लो तुम रहमते रब का खजीना मोमिनों, लूट लो तुम रहमते रब का खजीना मोमिनों।